الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واله وصحبه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كما عدن الذهب والفضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوار اور خصوصا عزیز بھائی اور دوستو، حق تعالی شانہ کا یہ بڑا انعام ہے، ان کا خصوصی کرم ہے کہ ایسے بے دینی کے اور غفلت کے ماحول میں، جبکہ خواہشات کے سیلاب بہ رہے ہیں، ابل رہے ہیں اور آدمی حق کو پہچاننے میں ڈاؤن ڈول ہو رہا ہے اور ہر باطل اور ہر مکروہ چہرہ کسی نہ کسی حسین شکل میں ہمارے نگاہوں کے اور خیالوں کے سامنے آ رہا ہے اور آدمی کے لیے آزمائش بن رہا ہے، ایسے زمانے میں یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دعوت اللہ کا ایک کام، دین کی ایک محنت، ایمان کا ایک ٹھوس پیغام جس اور ایک سچی بات اور پکی بات جس کے ضامن اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اور جن باتوں کا کہ گویا سب سے بڑے اسپانسر اللہ ہے اور سب سے بڑے اسپانسر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر اس کے لیے ان کی مبارک کتاب ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، جیسے دنیا عام طور سے کہتی ہے ارے بھائی کوئی کام ہے تو آپ کا کوئی لٹریچر اور آپ کی کوئی چیزیں اور یہ اور وہ، تو بھائی یہ تو تحریکات کے اندر ہوتی ہے، یہ کام تو وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، امت کی اس میں حفاظت ہے، انسانیت کی اس میں نجات ہے، مخلوق کے لیے اس میں بھلائی ہے، آسمانی نظام کی معرفت میں آنے کا یہ خزانہ ہے اور ہدایت والی زندگی میں پانے کی یہ دولت ہے۔ تو اب ایسی دولت ہے جس کو بار بار آزمایا گیا، نبوت کے زمانے میں آزمایا گیا، صحابہ کرام کے دور میں آزمایا گیا، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں آزمایا گیا، تو ہر زمانے کی باطل طاقتیں اور ہر زمانے کا ظلم اور ہر زمانے کا شرک اور ہر زمانے کا بگاڑ اور ہر زمانے کے فتنے اگر دھلے ہیں تو ایمان کی محنتوں سے دھلے ہیں اور دعوت اللہ کے کام سے انسانیت کو ایک پاکیزہ زندگی اور ایمانی اور نورانی معاشرہ امت کو ہمیشہ ملا ہے۔ تو اب ایسی چیز کے سلسلے میں جس میں ایک چیز ہماری موجود ہے، اس میں ہماری طرف سے کسی لٹریچر کی اور ہماری طرف سے کسی چیز کی ضرورت اس وقت ہے جبکہ کوئی کمی ہو جسے کمال پہ پہنچانا ہو۔ اب یہ خود چیز جب باکمال ہے اور اللہ پاک اس کے سب سے بڑے گویا علمبردار ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہیں اور اس کی صداقت کے لیے ان کی کتاب ہے اور صحابہ کرام کو مبارک عمل ہے، تو اس سے بڑھ کر شرع صدر ہونے والی اور کیا چیز ہے؟ یعنی اگر یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو آج میں بالکل کھل جائے اس بات کے اوپر کہ بھئی ہم ایک ایسا مبارک کام کرنے کی اللہ توفیق دے رہے ہیں اور ایک ایسے نورانی ماحول کی آواز اور پکار میں اللہ نے ہم کو شریک کیا جس کام کو ہر دور میں اور ہر زمانے میں یہ اللہ کے مبارک بندوں نے کیا اور اللہ کے وعدے ان کے ساتھ ہمیشہ پورے ہوئے۔ ظاہری اسباب ان کے کچھ نہیں تھے، چیزوں کے حساب سے وہ نہتے تھے، لیکن ہمیشہ اللہ کی طیبی مدد اور قدرت کی گویا نظارے ان کی زندگی میں ہوتے رہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں اور بہت ساری باتیں فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ولادت کے وقت کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس بات کو فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑی تو حضرت عامرہ کو فکر ہوئی کہ بھائی کسی طرح میرے بچے کو کوئی دودھ پلانے والا مل جائے, اور آپ کے ابا تو تھے نہیں, انتقال ہو چکا تھا, تو نتیجے کے اندر یہ یتیم تھے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چچا کے اور دادا کے زیر پرورش تھے. اور وہ کہا لیے کہ ان کے خود 11 بیٹے تھے, اب 11 بیٹے اپنے دیکھنا اور پھر اس کے بعد اس گزرے کی فکر کرنا. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو دودھ پلانے والی انا آتی تھی وہ آ کر اس گھر پہ روکتی اور دیکھ کے کہتی کہ اس گھر میں کیا ملے گا, اس گھر میں تو بچوں کی بھرمار ہے, 11 ان کے بیٹے ہیں, 12 ان کا پوترا ہے, اب یہ بچوں کو دیکھیں ان کو کیا دیں گے جو ہمارے کو سینے کے اندر ملے گا, چلو دوسرا گھر تلاش کرو. تو ظاہری شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کچھ بھی نہیں, اور اس حالت کے اندر گویا کوئی آپ کے پاس اتنا منہ لگانے تیار نہیں تھا کہ آپ کو دودھ پلانے میں تیار نہیں. اب وہ پھر مکے کے گھر, کوئی کسی گھر کو چلے گیا, کوئی کسی گھر کو چلے گیا, کسی نے اپنا لڑکا دے دیا, کسی نے اپنی لڑکی دے دی, اور دودھ پلانے والوں کے گود بھر گئے. اب سبھی کو مل گیا, حضرت حلیمہ کو کچھ نہیں ملا, اور حضرت حلیمہ پہلے سے ہی غریب تھی, ان کی قربت کہا یہ تھا کہ یہ اپنے گھر سے جب چلی ہیں تو فاقوں کا زمانہ تھا اور قحط کی وجہ سے چارہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو اس کے نتیجے میں ان کا جانور بھی جس پہ سواری کر رہی تھی وہ انتہائی کمزور تھا, ڈھکیاں کھا رہا تھا, تو سب کی سواریاں آگے بڑھ گئی, یہ پیچھے رہ گئی. اب یہ بار بار کہتی کہ ذرا ٹھہری ہو, میں بھی تمہارے ساتھ مکے میں داخل ہوں. وہ لوگ کہتے کہ دن نکل رہا ہے, دوسرے لوگ آ جائیں گے, بچوں کو لے کے چلے جائیں گے, اب ہم تمہاری رعایت نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم ٹھہر نہیں سکتے. تو یہ پیچھے اکیلی ہو گئی, وہ سب پہلے پہنچ گئے, اور پہلے پہنچ کے جن جن گھروں میں ان کو مال نظر آیا, سامان نظر آیا, ان گھروں کے بچوں کو لے لیا, اور حضرت آمنہ کے گھر کو چھوڑ دیا. اب حلیمہ نے بھی چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھا, لیکن جب کوئی اور گھر نہیں ملا تو یہ سوچی کہ دوسری عورتیں مجھے تانا دیں گی اور بدسواد قرار دیں گی کہ کیسی منحوس عورت ہے کہ اسے بچہ بھی نہیں ملا. تو اپنے اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ چاروں ناچار میں حضرت آمنہ کے گھر گئی اور جا کے آپ کو لے لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب آپ کو لیا تو میرا حال یہ تھا کہ فاقوں کی وجہ سے میں کمزور تھی, میرے گود میں ایک بچہ پہلے سے پڑھ رہا تھا, اس کا نام سومان تھا, اور وہ دودھ نہیں ملنے کی وجہ سے روتا تھا کہ میں اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, لیکن یہ ہمارا پیشہ تھا لہٰذا ہم اور ایک بچے کو لے رہے تھے, تو آ گئے ان کو لے لیا. اب لینے کے بعد میں ہوا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو فرماتی کہ دیتے ہی اللہ کی ایسی شان کہ میرے اندر نئی طاقت پیدا ہو گئی, اور دودھ ایسے آنے لگا کہ جیسے میں کئی دن سے بچوں کو دودھ پلانے کے انتظار میں بیٹھی ہوں, یہاں تک کہ دودھ پی کر دونوں بچے سیراب ہو گئے اور پھر بھی میرے سینے میں دودھ بھرا ہوا رہا. تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی, بس اپنی سواری پہ بیٹھی تو سواری میں پھرتی آ گئی. اب وہ ایسے تیز چلی کہ دیر میں آنے والی مکے میں آگے بڑھی تو ساری سواریوں سے آگے بڑھ گئی, اور آگے بڑھ گئی تو انہوں نے کہا حلیمہ ذرا ٹھہری ہو, ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. تو جاتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ دور ذرا ٹھہرو, ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ ذرا ٹھہرو, ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں, تم آگے چلے گئے, ہم پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ نانا میرے بچے انتظار کر رہے ہیں, میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے گھر پہنچی, کہا گھر پہنچ کے میں نے بکری کو ہاتھ لگایا تو دودھ ایسا نکلا کہ میرا پورے گھر کا پیٹ بھر گیا اور سب کے سب سیراب ہو گئے جو کل تک کے بھوکے تھے, اور پاپوں کی وجہ سے بکری کو دودھ بھی نہیں آ رہا تھا. اب ادھر مجھے دودھ آنے لگا, ادھر بکری کو دودھ میں نکلنے لگا, اور ادھر بچوں کا پیٹ بھرنے لگا, ادھر بکری میں پھرتی آ گئی. تو اس سواری کی پھرتی کو دیکھ کر اور اس دودھ کی کثرت کو دیکھ کر میری زبان سے بات نکل گئی کہ میں آپ کو دودھ نہیں پلا رہی ہوں, آپ کے سستے اللہ مجھے دودھ دے رہا ہوں. تو گویا پہلے دن اللہ نے دکھلا دیا کہ ہمارے نبی وہ ہے جن کے پاس کوئی شکل نہیں ہے, لیکن اللہ کی دائمی مدد کا عمل ان کے پاس موجود ہے, اور اس راستے سے اللہ کی مدد سے شامل حال ہے. تو اس طرح آدمی یہ سوچے کہ دین کی یہ محنت دعوت اللہ کے کام میں, جو بھی ظاہری شکلیں تو بہت چیز چاپ کی ہر زمانے میں بنتی رہتی ہیں, لیکن سادگی کے ساتھ جو سنت ہے اور مجاہدوں کے ساتھ جو صحابہ کا طریقہ ہے,
اگر آدمی اس محنت کو اپنانے والا اور کرنے والا بنے گا اور اس مبارک طریقے پر اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کی تابعداری اختیار کرے گا تو اللہ پاک اپنے کرم سے نہ صرف ہماری حفاظت فرمائیں گے بلکہ اس کام کی برکت سے اللہ نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کام کی برکت سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے بشرطے کہ اس بات کا کامل یقین آدمی کی زندگی میں ہو. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی دین کی بات ہو, اب ہو ہریدوار کو ملے بلی کا اتوار کا اجتماع ہوتا ہے, تب ہو اپنے علاقوں کے اندر ہو, ماہانہ مشورے کے موقع پر ہو, جہاں جہاں اللہ میں پہنچائے, تو آدمی جو ہے سمجھ سمجھ کر اور اہتمام کے ساتھ سننے والا بنے, اس کو عبادت بنا کر قبول کرے. تو بھائی سننا بھی عبادت ہے دین کی باتوں کا اور سوچنا بھی عبادت ہے دین کی باتوں کا. تو سمجھ سمجھ کر اور فکر کر کر ان چیزوں کو سننا اور پھر عمل کی نیت کے ساتھ دوسروں کو پہنچانے کے لیے اسے دعوت بنانا. اب جب دعوت بنائیں گے اور عبادت سمجھ کر اس میں داخل ہوں گے تو پھر یہ باتیں دل کے اندر اتریں گی. جیسے ہمارے اکابر مثال دیتے ہیں کہ بھائی چکی میں جب دانا ہوتا ہے تو پھر پیس کر آٹا نکلتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری سوچ اور فکر میں دین کی اور ایمان کی فکر ہوگی تو ان فکروں کے نتیجے کے اندر پھر زندگی میں دین نظر آتے رہے گا اور زندگی میں اعمال کو منتقل ہوتے رہیں گے. تو اعمال کو منتقل ہونے کے لیے آدمی اسے اہتمام اور ارادتاً سنے. خالی آدمی کا سوچ لینا کافی نہیں ہے اور عادتاً کر لینا کافی نہیں ہے. بھائی عادت ہے کہ اپنا ٹیپ کھول دیے, کیسٹ لگا دیے, جب تک جی میں آیا سن لیے, جب جی میں آ گیا سو گئے, اور جب جی میں آیا بیٹھ گئے, جب جی میں آیا لیٹ گئے. تو اس طرح کے مشینوں سے دین کبھی چلا ہے نہ دنیا میں چلے گا, نہ پھیلا ہے نہ پھیلے گا. دین تو صحابہ کے مجاہدوں سے پھیلا ہے اور دین تو قربانیوں سے پھیلا ہے, ورنہ آج بھی ہے اپنی جگہ مفت میں پڑے رہتا اور یہ ڈبوں سے دنیا میں دین پھیل جاتا. تو یہ راستہ نہیں ہوا کبھی, بلکہ اس کے لیے زندگی سے زندگی اور نفوس سے نفوس کے اندر ایک چیز منتقل ہوئی کہ آدمی کی زندگی کو دیکھ کر دوسروں کی زندگی کا رنگ بدلا اور ان کے اندر وہ چیزیں آئیں اور نقوش سے نقوش بدلتے ہیں, نقشوں سے نقشے بدلتے ہیں اور زندگی سے زندگی بدلتی ہے. تو ہم کو زندگی بدلنا ہے, خالی دنیا کی خیالی زندگی میں نہیں رہنا ہے, عملی زندگی کو اپنی تبدیل کرنا ہے. اس لیے دین ہماری زندگی میں آئے اور ہم دین پر آ جائیں اور دین بھی ہمارا محتاط اور پکا ہو, من گھڑت باتوں کے اوپر ہمارا دین نہ ہو. یہ سنے تھے, یہ سوچے تھے, انہوں یہ بولے تھے, انہوں یہ بولے تھے. آج کسی کچمر میں کوئی دین کی بات آدمی کی زندگی میں وقت نہیں ہوئی, حالانکہ دین کا مسئلہ بالکل صاف ہے اور کھلا ہے. نہ یہ کوئی بومبا ہے, نہ یہ کوئی فلسفہ ہے, نہ یہ کوئی ایسا شعبہ ہے کہ کسی گواہ کا کسی بنیا کا. بالکل دو اور دو چار کی طرح اللہ کا دین سر سے لے کے پیر تک, ظاہر سے لے کے باقی تک اور اب سے لے کے موت تک واضح طور پر ہر انسان کو دے دیا گیا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو, کہ بھائی اللہ کے دین میں ہماری کامیابی ہے. اور دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. اگر آدمی اس اطاعت اور اتباع کو قبول کر لے, اسی لیے بارہا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہماری محنت برائے محنت نہیں ہے بلکہ ہماری محنت برائے شریعت اور برائے سنت ہے, کہ اس محنت کے ذریعے سے شریعت اور سنت ہماری زندگی میں زندہ ہو رہی ہو اور ہر کام کو ہم سنت کی مطابقت کر رہے ہو اور ہر کام میں ہماری زندگی شریعت کے جائز اور ناجائز کو پہچان رہی ہو اور یہ طلب آدمی کے دل میں لگ رہی ہو کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کون سی چیز سے اللہ راضی ہوتا اور کس سے اللہ ناراض ہوتا, اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا اور اس کے مطابق بنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کرنا. تو اگر اس طرح ہماری زندگیاں بنتی چلی جائیں تو پھر یہ دین پکا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا دین سچائی کی بنیاد پر ہے. ہزار یوم یوم فوج کا زمین حسین کو قیامت کے لیے اعلان یہ ہوگا کہ یہ دین سچوں کا دین ہے. اللہ سچے, اللہ کے نبی سچے, اللہ کی کتاب سچی. آج سچائی کا بازار ہے, آج جھوٹ نہیں چلے گا. آج جو کچھ چلے گا کڑا کڑا معاملہ چلے گا. اگر ظلم کیے تھے تو ظلم نظر آئے گا, اگر انصاف کیے تھے تو انصاف نظر آئے گا. اگر تو اطاعت کیے تھے تو اطاعت نظر آئے گی، اگر بغاوت کیے تھے تو بغاوت نظر آئے گی. آج سچائی کا بازار چلے گا. وہ خسیرہ ہونا نکل مبتل. اور جو لوگوں نے گویا باطل میں ملاوٹ کر لی اور باطل کے راستے کو اختیار کیا وہ خسارے میں رہیں گے. نام اللہ کا لیتے تھے کام غیر اللہ کا کرتے تھے، نام آخرت کر لیتے تھے کام دنیا کا نفس کا اپنی طلبگاری کا کرتے تھے اور اسی میں اپنی زندگی کو چلاتے تھے. تو اس دن یہ ہوگا کہ وہ حسل معافی صدور آج کے سینوں میں جو کچھ ہے اسے کھینچ کر نکالا جائے گا. زبان کو نہیں پوچھا جائے گا، سینوں میں سے کھینچ کر نکالا جائے گا. اس لیے کہ زبان تو آدمی کی نفاق بھی کرتی ہے. میں آپ سے کہوں تو میرا دل آپ سے بہت خوش ہے اور اندر سے کسی کے بارے میں طبیعت گالی دینے کو چاہ رہی ہے، برا نفرت کرنے کو چاہ رہی ہے، تو آدمی کا نفاق زبان سے نظر نہیں آتا. لیکن جب سینے سے نکالا جائے گا تو اندر کی چیز نکل کر آئے گی اور اس پر اللہ فیصلے کریں گے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے. ہم اسے حاصل کر رہے ہیں اور آج اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. تو اس لیے آدمی اسے سوچے کہ اس زندگی کے اندر اپنے سینوں کو کینوں سے صاف کرنا ہے، نہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ مخلوق کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا ہے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں پاک بازی کا جذبہ ہو اور آدمی دین و ایمان پر چلے. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالمجید صاحب رحمتہ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت صحابہ کرام کسی مہم پر جاتے اور دشمن کے مقابلے میں جاتے تو ان کی زبان پر ایک شعر ہوا کرتا تھا جس کا خلاصہ بھی وہ بیان کرتے تھے، ہم رسول پاک کے باخدا صاف ہیں، سینے ہمارے صاف ہیں، دل ہمارے پاک ہیں. تو یہ سینوں کی صاف رہنا اور دل کا پاک رہنا اللہ کی نبی مددوں کو لازم ہے. تو اب ہم کو اس راستے پر اپنے آپ کو چلانا ہے کہ بھئی دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور من گھڑت ساری چیزوں سے ہمارے دل و دماغ پاک ہو جائے. جب آدمی من گھڑت چیزوں میں جاتا ہے تو پھر اس کا دین نہیں بنتا، کھچڑی بنتی ہے کہ بھئی یہ بھی کر لو دین ہے، وہ بھی کر لو دین ہے، ایسا بھی کر لو دین ہے، ویسا بھی کر لو دین ہے. اب وہ ایک صحیح راستے پر ایک حق کی بات پر جھکتا نہیں، ہر جگہ جھانکتا رہتا ہے. نتیجے میں یہ نوجوانی کی عمر میں پھر بڑا طبقہ بھٹک جاتا ہے اور خیر کے نام کے اوپر بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو اچک لیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ ماحول ضروری ہے، ایک سوئی ضروری ہے اور آدمی ایک سوئی کے ساتھ ایک ماحول میں اپنی زندگی کو گزارے اور حق کی تلاش اور حق کی طلب میں اسی ماحول میں رہے. جب آدمی ایک ماحول میں رہ کر حق کا طلبگار بنے گا تو اللہ پاک بقدر طلب کے اس کے اوپر حق کھولیں گے اور اس کی زندگی کو صحیح راستے کو پر ڈالیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یہ محنت ہے کہ اس محنت کے اندر آدمی اپنے آپ کو چلائے. اب صحابہ کرام کو اس محنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے اور بڑے سب کو چلایا، غریب و امیر سب کو چلایا، مردوں اور عورتوں سب کو چلایا، حالات سب پر آئے. یہ بات نہیں ہے کہ دین کی محنت کریں گے تو حالات آدمی پہ نہیں آئیں گے، نہیں، حالات سب پر آئے، چھوٹوں پر آئے، بڑوں پر آئے، غریبوں پر آئے، امیروں پر آئے، جان پر آئے، حالات مال پر آئے، حالات عزت پر آئے حالات. لیکن ان سارے حالات کو انہوں نے اللہ کے لیے جھیلا کہ بھائی اللہ کے لیے ہم جھیل رہے ہیں کہ ہم کو ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو اللہ نے پھر وہ سوچ بھی دی، وہ فہم بھی دیا کہ بڑے بڑے نازک حالات کے اندر ان کے حوصلے بہت بلند ہوئے تھے. بہت کا میدان تھا اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے نعرہ لگایا اور کہا ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے، احد میں تمہارے 70 مارے گئے، بدلہ برابر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شہید ہوئے اور مصعب بن عمیر جیسے معلم مدینہ سب سے اولین آنے والے وہ شہید ہو گئے. یہ سارے چیزوں کا غم اور سانحہ تھا انسانی فطرت کے اعتبار سے. لیکن جب دیکھا کہ کفر کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اور تم برابر ہو گئے، تمہارا ہم نے بدلہ لے لیا کہ تم 70 ہمارے بدر میں مارے تھے اور ہم نے احد میں 70 مار دیے اور بدلہ برابر ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نازک حالات سے بلند آواز سے کہا ختم ہے اس ذات کی جس میں میرا ایمان ہے، بدلہ ہرگز برابر نہیں ہوا. سفیان اور غصے میں آ گئے اور غصے میں آئے کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے عمر، کیا تم بھوکھلا گئے اور اپنے اتنے بڑے حادثے کو دیکھ کے تمہارا دماغ کٹیا گیا، اپنی جگہ پہ نہیں ہے کہ 70 کا حصہ معمولی حصہ ہے جو بچہ بچہ جانتا ہے اور تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 70 ہم مارے 70 تم مارے بدلہ برابر ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا جن کو ہم نے مارا وہ جہنم میں گئے, جن کو تم نے مارا وہ جنت میں گئے, جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو ان کا ایک اطمینان یہ تھا کہ ان حالات میں بھی میں ذرا حوصلے ملتے تھے, حالات تو آئے اور کتنے نازک حالات آ گئے, لیکن ان حالات میں بھی نگاہ اللہ پر, نگاہ عزتوں کی صحیح پیمانوں پر اور نگاہ دلوں کے صحیح سکون پہ تھی, تو بدحواس نہیں ہوتے اور بے قابو نہیں ہوتے تھے. اب یا ذرا کوئی حالات آ گئے, اب کیا ہوتا جی, جب کیا ہوتا جی, اب ایسا کرے تو ہو جائے گا, ویسا کرے تو ہو جائے گا, اس کے پاس جا کے پوچھ کر لو, اس کے پاس جا کے پوچھ کر لو, اس سے کوئی کرتوت کرا لو, اس سے کوئی جھاڑ پھونک کرا لو. ارے یہ چکر میں تو وہم پرستی کا دبا بڑھتا ہے, ایمان والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان والا تو جمع رہتا ہے, جو جمتا وہ بھٹکتا نہیں ہے اور جو بھٹکتا وہ جمتا نہیں ہے. اس لیے بھٹکنے کے راستے سے اپنی زندگی کو بچانا ہے کہ ایک سوئی کے ساتھ ایک ماحول میں رہنا اور یہ سمجھنا کہ حالات کا نشے میں براز تو ہر جگہ آتا ہے اور ہم کو دین اور ایمان کی محنت میں اللہ نے جوڑا ہے اور ایک ایسی عمر میں جوڑا ہے جو عمر اللہ پاک کی بڑی نعمت سے خاص ہے. آدمی کا بھری جوانی میں اس کام کے اندر لگ رہا اور دین کی ان محنتوں میں چل رہا, یہ اتنی خوشائند اور مبارک و پاکباز چیزیں ہیں جو میرے بھائیوں حرکت اور آدت کو نہیں ملتی. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس دور سے ہم بھی گزرے اور دعوت کے سائے میں گزرے. تو ہم دیکھتے تھے کہ جو بڑے بوڑھے ہم کو دیکھتے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رہتے تھے, تو ہم سوچتے تھے کہ بیچارے ہم کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں, کیا بات ہے آپ, نہ ہم کوئی بات کریں, نہ کوئی ہم بیان کریں, نہ ہم کوئی اور بات کوئی سنائے, لیکن یہ صرف چہروں کو دیکھ رہے اور کبھی مسکرا رہے ہیں, کبھی رو رہے ہیں اور اس کے بعد دعا کو کہہ رہے ہیں. تو اب سمجھ میں آتا کہ ان کو اپنی جوانی یاد آئی ہوگی اور یہ احساس ہوا ہوگا کہ کاش کے زمانے میں ہم بھی کچھ کر لیتے اور اللہ کا نام لے لیتے اور ٹیم کی محنتوں میں کوئی اپنا قدم اٹھا لیتے تو اللہ کی نگاہ میں ہم بھی پیالے ہوتے. یہ دور گزر گیا اور ہم کچھ کر نہیں سکے. یہ احساسات آدمی کو بھی چھٹیاں لیتے ہیں موت تک, اور آدمی ہمیشہ کے لیے اس مقل میں رہتا ہے, اس لیے کہ دور پلٹتا نہیں اور آدمی کو وہ زمانہ بھیجتا نہیں. تو اس لیے یہ بڑی نعمت ہے کہ جس زمانے میں اللہ نے اس کام میں لگایا اللہ اسی کے ساتھ لگائے رکھے, اور استقامت اللہ دے دے اور اخلاص اللہ دے دے اور باقی کے ساتھ اس میں جمع ہے. اب اگر آدمی اٹھا کر دیکھے احوال تو اللہ پاک نے اسی زمانے کو ہدایت کی محنتوں کا منبع بنایا, اس بھری جوانی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے جب ہم نے ان کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا اور تاغوتی طاقتوں کے مقابلے کے لیے ان کو کھڑا کیا اور پوری قوم کے مقابلے میں وہ حق بات کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے, تو اس میں ذکر یہ آتا فتح یذکرہ ابراہیم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس نے ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو قرآن میں نوجوان کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نوجوانی کے اندر انہوں نے اس دعوت کے کام کی منصب کو سنبھالا اور اس محنتوں کو اٹھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے بتلایا کہ اللہ کہ ہم نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ ایک مکھا مارنے کے اوپر ایک قبطی کا اسی وقت قتل ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ مکھا آدمی کوئی بڑھاپے میں نہیں مارتا بلکہ جوانی کی طاقت ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ وہ بھی جوانی کے اندر اس دین کی محنت کے اندر لگی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جس نے بتایا کہ بھری جوانی میں وہ آسمان سے اٹھائے گئے اور جب تک وہ دین اور ایمان کی محنت کرتے رہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبوت کا کام کیا اور یہ عین جوانی کا کل شباب کا زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 35.5 سال کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 27 سال کے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے اور حضرت حمزہ بھی جوان تھے, حضرت عثمان بھی جوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی ایک جماعت بنائی تھی جو پورے عالم میں انقلاب کا سبب بنی. تو یہ کام اس زمانے کے اندر اللہ پاک کی خصوصی نعمت ہے کہ آدمی کو اس زمانے میں ملے اور وہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھ لے تو اللہ ان سے پھر بڑے بڑے کام لیتے ہیں اور بڑے بڑے کاموں کے لیے اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں. پھر آگے کی تاریخ دوہرائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آخری لشکر آپ نے جیش اسامہ کا بھیجا, تو حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے امیر بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ لشکر بھیجا جس میں بڑی بڑی عمر کے صحابہ شریک تھے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے, اور امیر بنایا حضرت اسامہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس وقت ان کی عمر 18 سال کی, تو 18 سال کی جوانی کے اندر اتنا بڑا کام کہ جھوٹی نبوت کے دعوے کی سرکوبی کرو اور حق کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے چلو, سب سے بڑی جماعت اس وقت جو تھی وہ جیش اسامہ کی تھی, اور اس کے سربراہ کی عمر 18 سال کی, اور اللہ نے انہی کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو بلوا عطا فرمایا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی سرپرستی میں حضرت اسامہ کے لشکر کو اللہ نے بلوا عطا فرمایا, پھر محمد ابن قاسم کے ذریعے سے جو پورے بر اعظموں کا دورہ ہوا اور ہمارے بر اعظم کے کنارے تک آئے, ان کی عمر 17 سال کی, اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی پوری زندگی میں نہیں ہوتا, وہ 17 سال کی کم عمری میں نوجوان سے ہو گئے, اور اتنا لمبا سفر کہ حجاز سے نکل کر سندھ تک آنا اور گویا ہند تک داخل ہونا اور یہاں تک پوری فوج کو سنبھالنا 17 سال کی عمر میں, 17 سال کے بچے گھر نہیں سنبھال سکتے, 17 سال کے بچے اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے, اور 17 سال کا بچہ پوری فوج کو سنبھال رہا, تو اس طرح اللہ پاک نے اس عمر کے اندر یہ طاقت عطا فرمائی. اسی طرح طارق ابن زیاد 19 سال کی عمر میں اسپین کو فتح فرمایا, اور ایسے بتا فرمایا کہ ایک حوصلہ تھا ولولہ تھا, جب اسپین پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تم مجھے امیر مانتے ہو, اور کہا کہ ہاں امیر مانتے ہیں, کہا میں جو کہوں گا آپ کو پورا کرو گے, کہہ کے ہاں بے شک کریں گے, کہا میں میرا حکم یہ کہ کشتیوں کو جلا دوں, ارے ابھی کشتیاں جلا دیں گے تو پھر جو سفر, کہا کہ تمہارا ارادہ جانے کا ہے ایک بات ہی ارادہ ہے, تمہارا ارادہ یہ ہوگا یا تو اللہ کے دین کو سربرن دیکھیں گے یا یہیں پر اپنی قبر بنا لیں گے, بس تیسری چیز ہی نہیں, دو میں سے کوئی ایک چیز ہو, جب اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا اور نئی سرزمین پہ پہنچایا جہاں آج تک ایمان کی آواز نہیں لگی, تو اب اس کا حق یہ ہے کہ یا تو جان دے دو یا پھر ایمان کو پہچان دو, اب کشتیوں پہ نظر نہ ہو, لہذا ان کو جلا دو. اور جب آگے بڑھے تو اس کے بعد یہ کہا کہ عہد کرو اس بات کا کہ یا تو ہم فتح کر کے افطار کریں گے یا ہم شہید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں افطار کریں گے. ان عزائم کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کے آگے بڑھے, اللہ نے اسلام کو ایسا غلبہ دیا کہ قریب قریب 1000 برس تک, 950 سال تک اس علاقے میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کا نام لینے والا کوئی نہیں, ایک نوجوان کی قربانی پہ 1000 سال تک گویا وہاں پر زندگی کے اندر دین تقویٰ طہارت اتنی آئی کہ 32,000 مسجدیں بنی, 22,000 مدرسے بنے, اغرنا تھا خرطبہ کی وہ درگاہ بنی جو اظہر سے بڑی تھی اس زمانے میں, اور دنیا کا ہر آدمی دین کی آخری سند حاصل کرنے کے لیے اس اسپین کے علاقے میں جاتا تھا اور اغرنا تھا خرطبہ کی درگاہ سے سند لیتا تھا. تو اس طرح وہ علوم کا مرکز بنا, وہ ذکر کا مرکز بنا, وہ اللہ کی یاد کا مرکز بنا, اور وہ کس کے حساب میں آیا, ایک نوجوان کے حساب میں آیا. تو جوانی کی عمریں وہ ہیں کہ جس میں اگر آدمی خیر مانگ لے تو اللہ پاک اس کے اندر بڑا خیر دیتے ہیں. انبیاء کے لیے یہ عمر کا انتخاب ہوا, اور پھر صحابہ کرام کے لیے ان عمروں کا انتخاب ہوا, اور پھر تابعین کی زندگی کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ان عمروں کے اندر انہوں نے یہ کیا. اب آگے بڑے بڑے ائمہ کی تاریخ ملتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام التفسیر بن گئے تھے, صرف 13 سال کی عمر میں, اور بیٹھے ہوئے درس دے رہے, اور بچوں سے تو بچپن کا مزاج تھا, درس دیتے دیتے دو چڑیاں اڑتی ہوئی آئی لڑتی ہوئی, اور جب قریب پہنچی تو امامہ اتار کے ان کے اوپر ڈال دیا, یعنی ان کو پکڑنے لگے. اب کچھ بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے سفیداری والے, وہ ذرا ناراضگی کا اظہار کرنے لگے, ارے یہ کیا بات ہے کیا آپ اللہ کے دین کی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور چڑیوں کو پکڑ لے رہے ہیں. امام شافعی مسکرا گئے, اب اس کو آ کے فوراً حدیث سنائی, اشبی سبھی ولو کارم نبی اور مقال, فرمایا کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ نبی کا بچہ ہو, تو میں تو بچہ ہوں اس لیے بچپن کی ایک چیز میرے اندر آ گئی کہ چڑیوں کو دیکھ کے بہ گیا ہم اور ان کو پکڑنے میں لگ گیا ہم. تو اتنی کم عمری اور ایسا مزاج, اور اس کے اندر امام التفسیر بنے ہوئے دنیا آپ کے درس میں آ کے بیٹھ رہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے امام بنے ہوئے ہیں اور دنیا ان کے پاس آ کر روحانیت کا درس بھی لے رہی ہے، ایمانیات کا سبق بھی سیکھ رہی ہے۔ حضرت پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محمد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا کہ بھری جوانی کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ولایت کی بلندی پہ پہنچا دیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم تھے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ جو مقام فرشتوں کے اندر جبرائیل کو حاصل ہے انسانوں کے اندر وہ مقام بایزید کو حاصل ہے۔ اور یہ بایزید وہ ہیں کہ جو یتیم تھے، اللہ نے در یتیم مرا دیا، جب یتیم کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ سہارا بن جاتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ جوانوں سے کام لیے، یتیموں سے کام لیے، ہمارے نبی پاک راشم بھی یتیم تھے اور یہ تمام بڑے بڑے محدثین یتیم تھے، امام بخاری یتیم تھے اور پھر امام شافعی یتیم تھے، امام ترمذی یتیم تھے، اسی طرح سے حضرت پیرانے پیر رمضان یتیم تھے، اب یہ سب یتیم تھے اور پھر جوانی کے اندر اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ محمد الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عین شباب کے عالم میں اللہ نے منصب ولایت عطا فرما دیا۔ خود مدین بختیار کاجی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر کے اندر بڑے بڑے زمانے کے شیخ اور بڑے بڑے زمانے کے بادشاہ ان کے قدموں کے اندر بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر دین کا درس حاصل کرتے تھے، یہ ان کے پیر بنے ہوئے تھے۔ تو اس طرح بڑے بڑے اہل اللہ کی تاریخ بتاتی کہ یہ پوری ان کی جوانی اس میں لگی ہے۔ تو جوانی کا زمانہ چونکہ تھوڑا دیوانگی کا بھی ہوتا ہے اور جوانی کا زمانہ شہوات کا اور خواہشات کا بھی ہوتا ہے، جو آدمی اس پہ لگام دے دے اور جو آدمی دین اور ایمان کی محنت کو اپنا کام بنا لے اور جو آدمی دینداروں کے ماحول سے اپنی زندگی کو جوڑ لے، اس لیے کہ بھٹکنے سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں بھائی اپنے بڑوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ بڑوں کو اللہ نے تجربہ دیا اور بوڑھوں کو اللہ پاک نے اس راستے سے گزارا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب بھری جوانی میں آدمی اپنے دوست کو اپنا رہبر بنانا چاہتا ہے، وہ آدمی بھٹک جاتا ہے، ارے بھائی دوست بھی بیچارہ جوان ہم بھی جوان، ابھی ایسے ہی اس کا رہبر بننا جیسے ہم بھی اندھے وہ بھی اندھا، اب اندھے کو اندھا ملا تو رستہ نہیں ملے گا، لہذا اندھے کو کوئی بینا ملنا چاہیے، کوئی وہ ملنا چاہیے جس کا راستہ دیکھا ہوا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی اپنے بڑوں سے جڑے رہو اور بوڑھوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا کرو تاکہ طبیعتوں کے اندر جو جوش ہے اس کو ہوش کی لگاؤ مل جائے اور آدمی کی زندگی کے اندر ایک اعتدال اور درمیانی شکل پیدا ہو جائے۔ باقی کام کی عمر، محنت کی عمر، قربانیوں کی عمر اور اللہ کے ہاں گویا آپ کی دعاؤں کی تیر کی طرح قبول ہونے کی عمریں جو ہیں وہ بھری جوانی اور شباب کا زمانہ ہے۔ کیا ایسے زمانے کے اندر اللہ کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں اور آج بھی سوچے اللہ ایسے زمانے میں آپ نے ہم کو اپنے دین کے کام میں لگنے کی توفیق دی اور دین کے کام سے قریب ہونے کا موقع دیا، اللہ کا سب اس کام کے اندر ہم کو موثر چلا دیا۔ تو جو آدمی جذبے سے چلے گا اللہ پاک ان کی قربانیوں کو ذریعہ بنائیں گے اور بنا کر دنیا میں دین پھیلائیں گے۔ جب ہجرت کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں آئے تو بھری جوانی میں حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 1 سال کے لیے مدینہ کو بھیجے گئے تھے، اسی لیے بقول ہمارے مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سال بھر جانے والے پہلے صحابی اللہ کے راستے میں ہی ہیں، جنہوں نے سال لگایا اللہ کے راستے میں اور گئے وہاں پر مدینہ طیبہ کو، اور گئے تو کیسے گئے، عیش و عشرت میں رہنے والے اور ناز و نیاز میں پلنے والے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ ایک ٹاٹ کا کپڑا تھا جس سے اپنی چادر بنا لیا اور اسی کو لنگی بنا کر اپنا بدن ڈھانک لیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، کھال آدمی کی روکھی ہے اور جو ہے جسم ان کا سوکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی تو ایک دم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ کیا ہوا، فرمایا کہ اب ہدایت کا وقت آ گیا ہے، تم نہیں دیکھتے کہ مصعب بن عمیر کا کیا حال ہو گیا، جب بندے اس طرح بے حال ہوتے ہیں تو اللہ کو رحم آتا ہے اور اللہ ہدایت کی ہوا چلاتے ہیں۔ تو اس طرح گویا بھری جوانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا اور کرنے کے بعد میں گویا مہاجرین کی جتنی طاقت پیدا ہوئی اور انصار کو جتنی ایمان کی نعمت ملی اس کے درمیان کی کڑی مصعب بن عمیر کی جوانی ہے، اور وہ بھری جوانی کے اندر وہاں پر اپنے آپ کو لگا دیے۔ تو اس طرح آج بھی سوچے اللہ ایسی نسبتوں کے ساتھ آپ نے اس عمر کے اندر مجھے اس کام کے اندر قبول فرمایا، اب مجھے بھی اس مبارک کام کے اندر ایک سوئی کے ساتھ لگے رہنے کی اور اس مبارک کام کو اس جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اب اگر جو آدمی اس جذبے کے ساتھ اس میں چلے گا اور بار بار اپنی زندگی کو ان فکروں کے ساتھ ٹٹولے گا تو پھر اللہ پاک ان کو قبول کرے. اس لیے کہ نبی کو نبی مان کر نبی کی زندگی کی مخالفت کرنے پہ نقد اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے. لہذا اس وقت امت کتنی ہے جو نبی کو نبی بھی مان رہی ہے اور نبی پاک راتوں کی مخالفت بھی کر رہی ہے. اب اس کا تریاق اور اس کا بدل کیا ہے کہ ایک طبقہ تیار ہو جو ان محنتوں کو کرے، اس ماحول کو بنائے، اس ماحول کو پھیلائے اور اس کے لیے قربانیاں دے اور اس کے لیے اپنے جذبات کو کچل دے اور اس کے لیے اپنی تمناؤں کو روٹ ڈالے، یہاں تک کہ اللہ کو پیار آئے اور اللہ پاک عالم کے اندر اس ایمانی فضا کو عام کر دے اور نتیجے کے اندر امت کی امت دنیا میں بھی خدا کے وبال سے بچ جائے اور آخرت میں عذاب اور پکڑ سے محفوظ ہو جائے. اب ایسے مبارک گویا عزائم پر اللہ پاک نے یہ مبارک کام ہم کو دیا. اب ایسے کام میں آدمی صرف روٹی کو دیکھے اور صرف کپڑے کو دیکھے نہیں بھائی، اس میں تو آدمی اپنے یقین کو دیکھے، اپنے ایمان کو دیکھے اور یہ دیکھے کہ میرے اندر سچا دین اترے تو پھر وہ دین کی بنیاد نہیں رہے گا. اور نہیں اگر بھٹک گیا اور اس میں باطل کی ملاوٹ ہو گئی تو کوئی عہدے کو دیکھ رہا، کوئی مال کو دیکھ رہا، کوئی چیزوں کو دیکھ رہا. اب جب چیزیں دل میں اتر گئی، عہدہ دل میں اتر گیا، مال دل میں اتر گیا، خواہشات دل میں اتر گئی تو زبان سے تو دین کا نام لیں گے، کام خواہشات کے مطابق کریں گے. پھر زبان سے دین کا نام لیں گے، کام مال کے مطابق کریں گے. اب مال حلال سے آؤ، حرام سے آؤ، کوئی تعبیر کر لیں گے اور پھر اپنی زندگی کو چلاتے رہیں. اب چاہے جھوٹی عزتیں ملے نہ ملے لیکن اس عزت کے بھوٹے مر جائیں گے. اب دنیا والوں کے اندر اپنی شہرت کے طرفدار بنیں گے، آخرت کھوکھلی ہو جائے گی، دنیا میں اللہ کی مددوں سے خالی ہو جائے گی. ارے صاحب اتنے دن سے دین کا کام کرے لیکن کچھ نہیں ہوا. نہیں کچھ نہیں ہوا نہیں، دین پر تو ہونا ہی ہے، دین پہ نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. اب اگر نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے کھوکھلے پن کی علامت ہے، یہ کہیں سے کوئی سوراخ آ گیا جو اس ہوا کو اتار رہا ہے اور کہیں سے کوئی پنکچر لگ گیا جو اس پہیے کو دبا دے رہا ہے اور گاڑی کو ایمان کی چلنے نہیں دے رہا. تو آدمی اپنی زندگی کو ٹٹولے. اب صحابہ کرام نے یہی کیا کہ نازک موقعوں کے اوپر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کمر بھیج رہا ہوں. اب کمر کیا تھی؟ یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے. تو اس موقع پر بھی سنتوں کو ہی دیکھا گیا. اس لیے کہ جب سنتوں کو دیکھا گیا تو آدمی سوچے کہ پھر یہ دنیا کی خواہشات کو کتنا نہیں دیکھا گیا ہوگا. اب جب دنیا کی خواہشات سامنے آتی ہے تو دین ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر دین آدمی کا اتنا بدبدا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی وزن اللہ کے پاس باقی نہیں رہتا. اس لیے اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ ہماری سوچ میں سوائے آخرت کے کچھ باقی نہ رہے. بس ہر قدم پر آخرت ہماری سوچ میں آ جائے اور ہر قدم پر ہماری زندگی کے اندر ایمان کی محنت چور سن لیا اور راستے کی سہولت کا انتظام بھی کر دیا، اٹھ کے اپنی گاڑیوں کو ہٹا بھی لے رہے ہیں اور مجمع میں طلب ہے اور ایک سوئی ہے، آپ حضرات بھی باہر سے اندر بھی آ کے بیٹھ گئے اور پھر اللہ کی طرف سے وقار باقی ہے. اللہ جزائے خیر دے، حق تعالیٰ قبولیت ادا فرمائے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب دین اندر میں آئے گا تو ہر کام بھی دین کی آنکھ سے، دین کی روشنی سے اور دین کے جذبے سے ہوگا. اب جو ہے نا جس رنگ کی لگے گی آدمی کو وہی نظر آئے گا. اگر دین اور ایمان کی لگے گی تو اعمال کو دیکھنے کی توفیق ہوگی اور آدمی اعمال کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا. اور اگر نگاہوں کے اوپر خواہشات کی اینک لگ گئی اور خیالوں کے اندر اگر دنیا کی اینک لگ گئی تو اب جو کام کرے گا اس میں دنیا داری مقصود ہوگی اور جب یہ مقصود ہوتی ہے تو پھر دین بے وزن ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہقانی یعنی ایک دیہاتی آدمی آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آ کے سوال کرتے تو ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ آقا کی ادب کی وجہ سے کوئی بات پوچھنے کی ہم کو ہمت نہیں ہوتی تھی اور یہ دیہاتی سیدھے سادھے انداز میں آتے اس سے بے تکلف بات کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بے تکلف دین سمجھاتے ہیں تو اس سے ہم کو فائدہ ہوتا کہ ہم کو دین مل جاتا اور ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیتے جو ادب کی وجہ سے پوچھنے میں ہم حافظ رہتے تھے. تو اب وہ دہقانی آئے دیہاتی اور آنے کے بعد وہ سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے
اور اس کے بعد پوچھا کہ یا نبی اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، تھکتا بھی ہے اور وہ ثواب کا امیدوار بھی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو جب وہ ایک دم سکتے میں بھی پڑ گیا اور کہا جب آپ کہہ رہے ہیں تو بات حق ہے کہ کچھ نہیں ملے گا. پلٹا تو صاحب کرام بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہ بات ہوئی. تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے سمجھا نہیں ہوگا، جب ایک آدمی جان لگائے، مال لگائے، تھکے، اللہ کے راستے وقت گزارے تو اسے کچھ تو ملے گا، لہذا پھر پوچھو دوبارہ، ہم بھی سنتے ہیں. تو پھر وہ گیا اور جا کے پھر اسے دہرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، تھکتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے، اور یہ جذبہ ہے کہ میرا بھی کوئی تذکرہ ہو جائے. تو حضور پاک چاہتے ہیں پھر وہی جواب دیا، اسے کچھ نہیں ملے گا. تو صحابہ گھبرا کے فرمایا ایک بار اور پوچھ لیں. ایک بار اور پوچھا تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ آگے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تو خالص پسند ہے، اور جس میں ذرا بھی کوئی ملاوٹ ہو جائے اللہ اسے ملانے والے کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ شرک سے بیزار. تو یہ اصل میں آدمی یہ دیکھے کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں، نہ عزت کی گنجائش ہے، نہ مطالبے کی، نہ شہرت کی، نہ نام و نمو کی، نہ اپنے اصرار کی، نہ اپنے ماننے کی، نہ کوئی مال کے طلبگار بننے کی. بلکہ آدمی تو یہ سوچے کہ بھائی یہاں پر تو میں ان سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، بچانے کے لیے نہیں آیا ہوں. تو جب قربانی کا جذبہ ہوگا تو اللہ پاک کی غیبی حفاظت کریں گے اور غیبی برکتیں عطا فرمائیں گے. تو اس لیے اصل بنیاد یہ ہے کہ آدمی دین کی محنت کر کر اپنی زندگی میں اللہ کا دین اتارے، کہ دین میری زندگی میں آئے گا، اور دین میری زندگی میں آئے گا تو جوانی کا دین، اور جوانی میں کمانے کا دین، خرچ کرنے کا دین، اپنے ملنے والوں کا دین، اپنے ماں باپ کا دین، اب ہر چیز اس کے اندر سمجھ میں آتی چلے جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اب جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب سواری پہ سوار ہیں. اب اس زمانے میں اونٹ کا جو ذکر آتا ہے کہ بھائی اونٹ پہ سوار ہیں، تو اونٹ پہ سوار ہونے کا مطلب یہ کہ مرسیڈیز میں سوار ہیں، اس لیے کہ اس زمانے کی قیمتی ترین سواری اونٹ تھی، ورنہ عام آدمی خچر پہ بیٹھتا، گدھے پہ بیٹھتا، ٹٹو پہ بیٹھتا، سفر کر لیتا تھا، یہی سواریاں تھیں. اب بھاری سے بھاری، قیمتی سے قیمتی سواری تو اونٹ کی سواری تھی. تو اب اونٹ کی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں ایسے جیسے کہ امپالا پارک سے مرسیڈیز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں اس کے اندر، اب اونٹ انہیں پہ سوار ہیں اور سامان سفر ساتھ ہیں. اتنے میں راستے میں کسی نے سلام کیا، سلام کا جو جواب دیا تو اس کی آواز سنی، فوراً سواری سے کود پڑے، اس کے قریب گئے. وہ پورا غریب آدمی گمنام، اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، اس کی خیریت پوچھی. اس نے کہا کہ بیٹا خیریت سے ہوں، اچھا ہوں، اللہ کا فضل ہے. اس نے کہا کہ میری ایک گزارش ہے، آج تک زندگی میں کبھی نہیں کیا، آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کے لیے میری گزارش کو ٹھکرانا نہیں. اس بڑے نے کہا کہ بیٹا میرے سے کیا گزارش ہے، بتاؤ تو سہی. فرمایا یہ اونٹنی ہے، میں ہدیے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ارے بیٹا تمہارا سفر ہے، تم جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں دوسرا انتظام کروں گا، اللہ کے لیے سے لے لیجیے. زبردستی اسے اونٹنی دے دی. پھر اس اونٹنی کے اوپر جتنے پیسے ساتھ تھے وہ پیسے ان کی جھولی میں باندھ دیے. جو ستو اور سامان سفر تھا وہ ٹوکرا ان کو دے دیا. اب اپنا سر کا عمامہ نکال کے ان کو پہنا دیا. اب بالکل گویا آنکھ کے جوڑے سے پیدل نکل کے واپس چلے آ رہے. اب دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا کہ ابن عمر، آپ اس بوڑھے کے سلام کا جواب دے دیتے تو وہ زندگی بھر خوش رہتا. کہ ابن عمر نے میرے سلام کا جواب دیا، اتنی بڑی عزت مجھے مل گئی. چلے جائے کہ آپ نے سب کچھ دے دیا اور پیدل ہو گئے اور ویسے چلے آ رہے ہیں. تو فرمایا ارے ارے تم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ملنے والوں کے ساتھ سلوک کیا کرو. چونکہ میرے باپ کے سب کے ملنے والے ہیں، وہ چہرہ مجھے نظر آ گیا اور پہلی مرتبہ نظر آ گیا، تو میں نے سوچا کہ پھر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، لہذا چلو ایک بڑی نیکیوں میں سے نیکی بنتی کر لو. تو جو آدمی باپ کے ملنے والوں پہ اتنا قربان کرے گا تو باپ پہ کتنا قربان کرے گا, اور جب ماں باپ کا دین نہیں آئے گا تو اب آدمی تو لے گا بھائی آپ کو دو روپے میں چلتا, دس روپے میں چلتا, میں کہیں بھی لوں دوسرا بھائی بھی دے سکتا, اور ایسا کہیں کو ایسا بھی ہو سکتا. اب یہ کھینچم تانی کے اندر جب یہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ محبت سے نہیں دیکھ سکتا تو یہ امت کو محبت سے کیا دیکھے گا, اور جب یہ امت کو محبت سے نہیں دیکھے گا تو اس کے ذریعے لوگوں کو دین کیا ملے گا. اب آدمی سوچے ہیں ساری چیزوں کو, اب آج ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں کام کر رہے ہیں ہمارے کو دین مل گیا, نہیں دین یہ ہے کہ بھائی ماں باپ کا دین ماں باپ کے ساتھ, اولاد کا دین اولاد کے ساتھ, عزیزوں کا دین عزیزوں کے ساتھ, ان کے ساتھ آدمی دیکھے کہ بھائی میرا حق کیا ہے اور کس طرح میں ان کو پورا کر سکتا ہوں. اب تابعین میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا, راستے میں ایک دوست ملے, میں نے ان سے خیریت پوچھی تو انہوں نے خیریت کے جواب میں کہا کہ کیا خیریت, 3000 درہم کا قرضہ ہے. تو فوراً دوڑے میں گئے اور 3000 درہم لا کے دے دیے اور کہا کہ اللہ کے لیے آئندہ قرض ہونے سے پہلے مجھ سے مانگ لیا کرو تاکہ تمہاری عزت کی حفاظت ہوتی رہے. تو خیریت پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ سامنے والے کی عزت کی حفاظت کرے. اب تو ان سب چیزوں سے ہمارے ذہن کھوکھلے, خیریت خیریت اس کے بعد آگے بڑھ کے ایک جملہ بڑھ گیا خیریت. ارے بھائی کسی کا ضرورت کیا ہے, میں اپنی ضرورت کو کتنا دبا سکتا ہوں, دوسرے کی ضرورت کو کہاں تک پورا کر سکتا ہوں. اسی لیے صحابہ کے جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں وہ کیوں ہیں, بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کا زمانہ آ گیا, اور ایسا فتوحات کا زمانہ آ گیا کہ غنائم کے مال کے انبار پڑ گئے اور سونے چاندی کا ڈھیر مدینہ طیبہ کے سامنے کچرے کی طرح جمع ہو گیا, کوڑے کرکٹ کی طرح کہ پورا ڈھیر جمع ہوا ہے. اب ایسے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ جو کی روٹی اور زیتون کے تیل سے کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر پہ بلا کر, اور ان کے گھر پہ بھی نہیں اپنے گھر پہ بلا کر گھی میں گوشت پکا کر رکھ دیا اور کہا کہ ابو جان قبول فرما لیجئے. تو گوشت کے سالن کو دیکھ کے فرمایا, بیٹا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے باپ نے آج تک اپنے کھانے میں کبھی دو سالن ایک ساتھ جمع نہیں کیے, گھی ایک مستقل سالن ہے, گوشت ایک مستقل سالن ہے, تو نے ان دونوں کو ملا دیا, کیا میری پوری رعایا کو یہ حاصل ہے؟ اگر پوری رعایا کو حاصل نہیں ہے تو تیرے باپ کے حرف سے لقمہ نہیں اتر سکتا. آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے, فرمایا اٹھا لو, میرے دونوں ساتھی اس کے بغیر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ دونوں ساتھی اس احتیاط میں چلے گئے, مجھے آگے جا کے ان سے ملنا ہے, اگر تم یہ کھلا دو گے تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوگی, کہ میرا راستہ بدل گیا, ایک لقمہ کھانے پہ راستہ بدل گیا, اور یہ پوری زندگی غلط گزار کے ہمارا راستہ نہیں بدلا, نگاہ ہماری پھسل گئی راستہ نہیں بدلا, خیال ہمارا بھٹک گیا راستہ نہیں بدلا, ذہن ہمارا منتشر ہو گیا راستہ نہیں بدلا, ہم مطمئن ہیں اپنی جگہ کے اوپر. اب دعوت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کا گویا سب سے بڑا آلہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے ان سب چیزوں پر نگرانی کرے کہ نہیں میری زندگی تو اب دائیانہ زندگی ہے اور میری زندگی تو منس نبوت کی نمائندگانہ زندگی ہے. اب ایسی زندگی ایسی ہو کہ جس کے اندر میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اسے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاراؤں, اور جو احتیاط نہیں ہو سکتی اس پہ توبہ کی کثرت ہو, اس پہ استغفار کی کثرت ہو, تاکہ اللہ پاک اسے احتیاط کے راستے پہ ڈال دے اور آدمی اپنی زندگی کو محتاط بنا کے چلنے والا بن جائے. تو اس طرح صحابہ کرام نے ہر جگہ کا دین ادا کیا, ہر ایک کا دین ادا کیا. اب دوست ہے دوست کا دین عجیب ابن حاتم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک صحابی آئے دوستی میں اور یہ کہا جی اللہ نے تمہیں سہولت دے رکھی ہے, میرے گھر 309 مسلموں کا قافلہ آ رہا ہے, وہ اسلام سیکھے گا, 3 دن کے لیے میرے پاس رہے گا, لہذا تم بتا دو کہ تمہارے پاس کچھ اگر برتن ہے تو دے دینا تاکہ میں کھانا پکا کے اس ان کے لیے رکھ لوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بے فکر رہنا, تمہارے لیے پانی کے بشکیزوں کا اور کھانے کے لیے برتنوں کا پورا انتظام میں کر دوں گا, اب تم ایک سوئی کے ساتھ اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنا. اب یہ انتظار کر رہے ہیں, ایک ہفتہ باقی رہ گیا, 5 دن باقی رہ گئے, اب انہیں کوفت ہو رہی ہے کہ خواہ مخواہ تو میں نے سوال کر لیا, میں اپنے بھائی سے بول دیا, اب دوبارہ بولنے کے لیے غیرت کام نہیں کر رہی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ابھی تک کہ کچھ اس مسئلے میں حرکت میں نہیں آئے, اب کیا ہوگا, اب کیا ان کا ارادہ نہیں ہے, اب یہ پسو پیش میں پڑے ہیں. پھر انہوں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے جب وہ آ جائیں گے تو میں اپنے برتن بھی تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اسی وقت پکا لوں گا اور پھر ان کو کھلاؤں گا بھی اور ان کو دین سکھانے میں باقی وقت دے دوں گا. اب یہ تلملاہٹ میں ہے اور عین صبح کو مہمان پہنچ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ شام کو ایک لمبا قافلہ اونٹوں کی پیٹھ پر مشکلیں بھرے ہوئے برتن پورے گویا لدے ہوئے اب وہ چلے آیا. انہوں نے دیکھ کر دلی دل میں کہا کہ اللہ اس کے حال پہ رحم کرے, ایسے وقت میں جائے جبکہ صبح وہ اترنے والے ہیں, پہلے آتا تو میں پہلے کچھ پکا لیتا اور یہ وقت میرا فارغ رہتا. اب جب جا کر انہوں نے کہا چلو آ گئے تو برتن اتار ہی لو. اب جب انہوں اونٹوں کے قافلے کے پاس پہنچے برتن اتارنے کے لیے تو ان خادموں نے کہا آپ دور ہٹیے دور ہٹیے, آپ نہیں اتار سکتے. کہا کیوں نہیں اتار سکتے؟ کہا کہ یہ سب بھاری بھرکم ہے, اس میں پکا پکایا تیار کھانا ہے. اور ابھی نے کہا کہ اگر آپ پکانے میں رہیں گے تو پھر مہمانوں کی خدمت کون کرے گا, ان کو دین کون سکھائے گا؟ تو تین دن کہ گویا 1800 وقت کا کھانا اس کے اندر پکا پکایا بھیج دیا گیا ہے جو تین دن تک ان کے استعمال میں آ جائے گا. اور یہ مسجدوں میں اتنا پانی ہے کہ تین دن تک ان کو پی کے سیراب ہونے کا وقت مل جائے گا, لہذا ہم کو جگہ بتا دو ہم اتار کے رکھ دیتے ہیں. اب یہ حیرت میں پڑ گئے کہ 1800 وقت کا کھانا اور پھر اس کے بعد میں ان کا پانی, کھڑے کھڑے ایک آدمی سب تیار کر کے بھیج دیا بغیر بولے کے. میں برتن مانگ رہا تھا خالی, انہوں نے بھرے برتن بھیج دیے. اب برتن اتارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی نے ہم سے کہا کہ آج سے تم ہماری خدمت کرو گے, اب ان کی خدمت میں نہیں جائیں گے, ہم تمہاری خدمت میں رہیں گے. اور یہ جتنے برتن ہیں انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے کسی کو برتن دیے تو واپس نہیں لیے, لہذا یہ کھانا بھی تمہارا برتن بھی تمہارے. تو یہ ثقافت کے جذبے دوستوں کا دین بن گئے تھے کہ دوستوں کے لیے اور دین کی ضرورت کے لیے آنے والے مسافروں کی راحت کے لیے اتنا کر دینا, اور اپنے لیے تو اپنے لیے چن چن کے کرنا کہ بھائی ایک سالن ہو تو بغیر گھی کا بچ جائے اور ایک گوشت ہو تو آگ میں بھنا ہوا کافی ہو جائے, ورنہ زیتون کے تیل سے بھی ہمارا کام چل سکتا ہے, اس پہ چرا لیا جائے. اب جو کچھ اللہ نے دیا اور اس کو کر لگاؤ. جب یہ جل رہے تھے تو حوص پرستی کی کوئی گنجائش نہیں. اب ہمارا حال یہ کہ کمانے کو تو کبھی گناہ نہیں بتایا شریعت نے, لیکن حس کو گناہ بتایا, حوص کو گناہ بتایا, ان کے بڑھانے کے جذبے اور محبتوں کو گناہ بتلایا. تو وہ تو یہ کرتے تھے کہ محبتوں کا دنیا کی سایہ پڑنے نہیں دیتے اور یہ کام چل رہا تھا. تو اس طرح ہماری زندگی میں دین اور ایمان کی محنتیں آئے کہ دین اندر میں اترے تو 24 گھنٹے کا دین اترے اور ہر ایک کا دین اترے اور اس دین کے اعتبار سے ہمارے اپنے کام چلنے والے بن جائیں. اس کے لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں آدمی کو قربانی کا ایک ماحول چاہیے. اب اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے اس مبارک کام کو اپنے کرم سے ایسے چلا دیا پورے عالم کے اندر کہ اس وقت نوجوانوں میں اللہ کے محبوب بندوں کی دعاؤں سے, تڑپنے سے, ان کی آہوں سے, رونے دھونے سے ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے پورے عالم میں نوجوانوں کی چہل پہل نظر آئی. انگلینڈ کا اجتماع ہوا, ہماری جماعتیں پہنچی تو ہیترو ایئرپورٹ سے لے کر ڈیوزبری تک 250 کلومیٹر تک بس نوجوانوں کی اہتمام ہو رہا کہ قطاریں جو ٹوٹنے نہیں پا رہی ہیں. وہاں نوجوان ہیں, وہاں باندھے ہوئے ہیں, وہاں کرتے پہنے ہوئے ہیں, آنے والوں کا سامان لے رہے ہیں, اترنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں. مان ہوا کہ کروڑپتی گھرانوں کے ہیں اور کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ایم بی اے ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے اور یہ سب بیچارے جو ہے اپنا ان کاموں کے اندر لگے ہیں کہ بھائی مہمان آئے, اللہ کے راستے کے بندے آئے, آگے بڑھے تو کاروں کے قافلے انہیں کے مل رہے ہیں. ارے بھائی یہاں تک تو بلا دیے, یہاں سے ہم کو دے دو, ہم لے کے چلے جائیں گے. اب وہاں پہنچے تو جو ہے ہماری طرح سینکڑوں جماعتیں آ گئیں. اب وہ سینکڑوں جماعتوں کو کھلانے والے, پلانے والے, برتن دھونے والے, دستر بچھانے والے سب نوجوان یہاں چھوڑ. تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ایک ایسا ماحول دے رہے ہیں کہ اس کی روحانی طاقت اللہ دکھلا رہے ہیں. پھر اس کے اثرات لوگوں پر غیروں میں پڑ. جب اجتماع ختم ہوا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آخری اجتماع تھا یورپ کے علاقے کا. جب حضرت چلے ہیں جس میں اسے 200 کلومیٹر تھے تو جگہ جگہ لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے, یہ کہ میں حضرت سے یہاں دعا کرائیں گے, یہاں دعا کرائیں گے. ہر جگہ حضرت کی گاڑی روکتی اور وہاں دعا ہوتی, لوگ حضرت کو دیکھتے ہیں, پیچھے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے, کوئی بے قرار ہوتا, ایک عجیب روحانی منظر. اب جب ایئرپورٹ پہنچے ہیترو ایئرپورٹ تو حال یہ تھا کہ انگلینڈ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, ہر قسم کی میوزک وہاں پہ چل رہی ہے اور ہر قسم کے نظارے وہاں پہ چل رہے ہیں اور وہ آوازیں وہاں پہ آ رہی. لیکن اللہ کی شان یہ کہ یہ دعوت کی طاقت تھی. میں ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو دعوت کی طاقت دیکھو, امام دعوت کی طاقت دیکھو, کہ اللہ کی چیز بھی روحانیت ہے. کہ حضرت کا قدم گاڑی سے باہر نکلا ایسے معلوم ہوا جیسے کوئی فیوز شارٹ ہو گیا, کیا ہو گیا, کہ پورے ایئرپورٹ کے اوپر کوئی میوزک کی آواز نہیں آتی, ایئرپلین کی آواز نہیں آتی. اور حضرت کا پلین کو 15-20 منٹ باقی تھے, حضرت آ کے بیٹھ گئے تو ہر کاؤنٹر سے لوگ اتر کے چلے آ رہے ہیں اور سب آ کے حضرت کو دیکھ رہے ہیں. اب لوگ روک رہے تو حضرت فرمایا کسی کو مت روکو, ہر ایک کو مسافہ کرنے دو, اپنے غیر انگریز عوام جو بھی آ رہے, اور ہر ایک آ رہا حضرت سے مسافہ کر رہا, اور حضرت کے آنسو ہے تو بس خاموش بہتے چلے جا رہے. بس تو وہ دیکھ کے یہ اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ اللہ پاک کے بندے کو کچھ احساس ہو گیا, کوئی ویرائی سفر تو نہیں ہے. بس اس کے ایک سال کے بعد ہی حضرت کا واقعہ پیش آیا. تو ایسے اندازہ ہوا کہ شاید دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں, نہ کوئی ریکویسٹ کرے نہ کوئی گزارش کرے, لیکن ایسا مان ہوا کہ بس پن ڈالو تو آواز آئے گی. وہ پن ڈراپ سائرن بالکل نظر آ رہا تھا کہ پورے ایئرپورٹ پہ سکتاداری کھایا تھا. جب حضرت پلین میں بیٹھے اور حضرت کا پلین حرکت میں آیا, اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر اس وقت چیخ پکار شروع ہوگی, تو پتا چلا کہ واقعی وقت کے دعوت کے ایمان کی روحانیت کیا ہے اور دعوت کے کام کی طاقت کیا ہے. تو اللہ دکھ رہا ہے کہ غیروں میں بھی اس کی برکتیں نظر آ رہی ہیں اور ان پر بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اتنی بڑی طاقت کا اللہ نے آپ کو اس زمانے میں نائب بنایا, نمائندہ بنایا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پوری عمر سجدے میں سر رکھے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو ایسی نعمت کے بعد من گھڑت قصوں میں نہیں جانا, ادھر ادھر نہیں جھانکنا, اور دوسری چیزوں کے اندر حق کے بارے میں جستجو نہیں کرنا, بلکہ اس مبارک کام میں جس کی ٹھوس بنیادیں سیرت ہے اور جس کی ٹھوس بنیادیں قرآن پاک ہیں اور جس کی بنیاد میں اللہ پاک کا وعدے ہیں اور اللہ پاک کی شہادتیں موجود ہیں, ان گواہیوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو دین اور ایمان کی ان محنتوں میں چلانا, جن محنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گھوڑ دیا اور بھلا دیا, اتنا گھوڑ دیا بھلا دیا کہ صحابہ نے کہا لیست لہو راہا, ہم نے آقا کی زندگی میں راحت نہیں دیکھی. پہلی وحی آئی عملی, ایک تو تعارف کی وحی آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, کیا آپ اللہ کے نام سے پڑھیے اور اللہ کے نام سے اٹھیے, اور اس کے بعد اٹھ کے کیا کریے, اب آپ پہ بوجھ پڑا ہوا ہے اور اس بوجھ کی حالت میں آپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, بدن گب گبا رہا ہے, پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, زمبلونی زمبلونی یا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو فرما رہے ہیں, اس کب گباہٹ کی حالت میں آپ چادر اوڑھے اور وہی آئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی ساتھ سے پکار رہے ہیں, آپ چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں اور آپ کو اسی نام سے پکار رہے ہیں. مدثر کہتے ہیں چادر اوڑھنے والے کو, اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھیے قم فانذر, اور ہمارے بندوں کو ڈرائیے, آپ کا کام یہ ہے, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تو ان حالات کے مقابلے میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا اور رب کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا, جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آئے گی, جس کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی, وہ اللہ کی غیر سے بے نیاز ہو کر چلے گا, پھر اللہ کا غیر اس کی نگاہوں میں بے حیثیت بنے گا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اور اگر آدمی دھوکے میں پڑے گا تو پھر یہ غیر ہماری قیمت لگائے گا, تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم کو یہ عہدہ مل جائے, تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم کو یہ عزت مل جائے, تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم کو لوگ اس طرح پوچھنے والے بن جائیں, تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم کو ایسا حسن مل جائے, تمہاری قیمت یہ ہے کہ تم کو ایسا خاندان مل جائے. اب جہاں ایسا خاندان ملا, اب دین ملے نہ ملے آدمی لٹ جائے گا, اور جہاں ایسا حسن ملا, اب دین ملے نہ ملے آدمی گھٹنے ٹیک دے گا, اور جہاں ایسا عہدہ مل گیا, اب دین ملے نہ ملے آدمی اس کے اندر اپنے آپ کو حوالے کر دے گا, جب پتا چلے گا ارے ابھی باطل ہماری قیمت لگا رہا, ہم حق کو نہیں پہچانے. لہذا اپنے آپ کو حق کا ایسا پروردہ بناؤ کہ کوئی باطل ہماری قیمت نہ لگا سکے. ہماری قیمت صرف اللہ لگائے, اللہ کا دین لگائے, کہ میرے بندو جوانی کے اندر میں نے نبوت دی ہے, جوانی کے اندر میں نے ولایت دی ہے, جوانوں سے میں نے ہدایت کا کام لیا ہے اور تم کو بھی اس زمانے کے اندر قبول کیا ہے, تم میری محبتوں کو پہچانو, میری قدردانی کو پہچانو اور اس پر اپنے آپ کو چلانے والے بن جاؤ. اگر اس پر یہ امت آ گئی تو پھر وہ بے قراریاں اور بے چینیاں امت کے اندر آئیں گی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ لیست لہو راہا,
کہ یہ ہوتے ہی آپ بے چین ہو گئے اور جب اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی زبان سے نکلا لا راحت اباد الیوم لا راحت اباد الیوم. فرمایا خدیجہ آج کے دن کے بعد اب راحت کا سوال ختم ہو گیا, راحت کا سوال ختم ہو گیا. پھر فاقے آپ کو عزیز ہوئے, مشقتوں میں آپ پڑ گئے, بھوک پیاس کو آپ نے برداشت کیا, اپنے شہیدوں کی قربانی آپ نے دی, اپنے گھرانے کا بہتا خون آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان ساری چیزوں کو آپ نے اللہ کے دین کے لیے افو درگزر کیا اور قدم قدم پر اس کے بدلے میں امت کو یاد کیا اور امت کی فکروں میں اپنے آپ کو چرایا اور امت کے لیے طرف ہے, امت کے لیے مسئلے, اور اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس امت کی قوم قبولیت دی. اسی کا صدقہ ہے کہ اس دور میں یہ امت باقی ہے اور امت کو پھر دعوت کی طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے, جس قوت اور طاقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگا تھا اور اللہ قیامت تک دیتے رہیں گے اس امت کو, بشرطے کہ امت طلبگار ہو, اور جو حصہ طلبگار ہوگا اللہ اسے دین کا کام لے گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فکروں پہ امت کو اٹھایا اور ان محنتوں کے اوپر آپ نے ہر فرد کو چلایا اور ایسے چلایا کہ بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ چلایا. حضرت خباب کو آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنسو ان کے ٹپک رہے ہیں. آپ نے فرمایا خباب کیا بات ہے, کس وجہ سے غمزدہ ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی اتنے عرصہ گزر گیا, فاقے اس کثرت سے آ رہے ہیں, غیر ہمارے سینے کے اوپر پتھر کی جٹان رکھ رہے ہیں, آپ کے بستر کے اوپر ہم کو لٹایا جا رہا ہے, یہ تکلیفیں کب تک چلیں گی؟ تو آقا کہہ سکتے تھے اے خباب گھبراؤ مت, میں نے دعا کر کے ختم ہو گئے. لیکن آپ کا چہرہ ایک دم جلال میں چمک گیا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا خباب تم کو کیا ہو گیا کہ اتنا جلدی تم گھبرا گئے اور ڈر گئے؟ کیا تم بھول گئے پچھلے نبیوں کو لوہے کے آروں سے کاٹا گیا, ان کے سروں پہ آلے چلائے گئے, ان کے زندہ بدن کے گوشت کے گویا گچھے نکالے گئے, اور پھر بھی وہ اللہ کے نام سے صبر کرتے رہے, اور تم اتنی کی تکلیفوں کو گھبرا گئے؟ تو حضرت خباب کہتے وہ کہتے ہی میرے اندر نئی طاقت آ گئی, میں نے کہا یا نبی اللہ بچی زندگی بھی قربانی کے لیے تیار ہوں. تو یہ کام تو قربانیوں کی بنیاد پہ کرنے کا ہے اور حوصلوں کی بنیاد پہ چلنے کا ہے. اسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا اور اسی کے اوپر صاحب کرام نے اپنے آپ کو قربانی پر ڈالا. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, قربانیوں کو پہچاننا, دین کی محنتوں کو سمجھنا اور اس راستے کو سمجھنا کہ یہ اللہ کی نسبت کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں. اب تو بہت پرانی بات ہو گئی, میں آپ سے کیا کروں, اور ایسے مبشرات سینکڑوں نہیں بے گنتی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے بڑے ان کو عام خاص بیان کرنے سے روکتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات سنا دوں جو آپ کی نہیں بلکہ بہت برسوں پہلے کی ہے, ہماری جوانی کے زمانے کی ہے. جب ہمارا جہاز بحرین سے گزر رہا تھا تو اس وقت آ کے دیکھو یہ بحرین کی بندرگاہ ہے اور یہاں ایک ہندوستانی اور ایک بوڑھے کی قبر ہے, اور اس کی قبر کی تفصیل یہ ہے کہ جب جماعت یہاں پر آئی تھی تو اس وقت یہ بیمار پڑا, بیماری کو دیکھ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس کر دیں گے. اس نے رو کے کہا کہ زندگی ساری غفلتوں میں گزر گئی, اب اللہ نے دین کی محنت میں چلنے کا موقع دیا, اللہ کے لیے میری تیمارداری کر لو, چند دن کا مسئلہ ہے اور اللہ مجھے صحت دے دیں گے, صبر دے دیں گے. ساتھی اس کی گزارش پر سے روک لیے. اب دو چار دن اور نہیں گزرے کہ شب جمعہ آئی اور جمعے کی جب صبح ہوئی تو اس نے ساتھیوں کو بلا کے معافی صافی کی اور کہا تمہیں میری بہت خدمت کی, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, آخرت میں اس کا سلا دے, مجھے معاف کر دینا اور مجھے درگزر کر دینا. لوگوں نے کہا بڑے حضرت آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں, اللہ آپ کو حوصلہ دے دے, انشاءاللہ صحت ہو جائے گی, ہمارے ساتھ آگے چلیں گے. فرمایا نہیں نہیں, آج رات ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آقا نے فرمایا کہ اے بوڑھے امتی آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھا لینا. فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ میں رہنے والا نہیں ہوں. یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھا اور ہچکی لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میرے دوستو, اس راستے میں چلنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستر کا مہمان بنا لیں, اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے آدمی کو. اور آدمی سوچے کہ دنیا کے اندر اتنے بڑے خزانے ان کے ہاتھوں سے پھیل جائیں اور دنیا ہمارے دستروں کے اوپر ایمان کی اور اخلاق کی اور ہدایت کے یہ بلبوٹے دینے والی اور اپنی روحانیت کو سیراب کرنے والی بن جائے. اس کے لیے میرے بھائیو اپنی جوانی کو لگا دینا اور اپنی زندگی کو صحیح طرز پہ ڈھال لینا اور نورانی ماحول میں آنے کے لیے کچھ محنتوں کو کر لینا, اللہ موت تک ہم کو ان محنتوں میں چلائے. اس کے لیے یہ ماحول بن رہا ہے, اللہ پاک ماحول میں برکت دے. اب چھٹیاں ہماری نب چل رہی ہیں,
کچھ طلبہ وہ ہیں جو فارغ ہو چکے ہیں اور اس وقت ایک سوئی سے ہیں. اب ایسے دوستوں کی نو جماعتیں اس وقت بن رہی ہے, اللہ کرے کہ اس کے اندر ہمارا کچھ حصہ ہو جائے اور ہم بھی ان محنتوں میں شریک ہو جائیں. اس کے لیے ہمت اور نیت کرو اور طے کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دین کی ان محنتوں میں لگے رہیں گے, کریں گے وہ انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہیں جو نبض اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں, جن کی چھٹیاں ہیں ان سے آدھی آدھی چھٹیوں کے مسئلے میں مطالبے ہیں, اور اس کے علاوہ جو فارغ ہو چکے ہیں امتحانات سے وہ اپنے چار چار مہینے کے ارادے رکھ کریں, پھر اس کے بعد آپ ہو کر اللہ کو منا کر گھر والوں کی کڑوی کچہری کو جھیل کر مشقتوں کو برداشت کر کر اس طرح چل رہے ہیں کہ حتیٰ کہ پھر بڑے بھی راضی ہو جا رہے ہیں اور چھوٹے بھی راضی ہو جا رہے ہیں اور اللہ کام میں چلا رہے ہیں. حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اسی سکندر آباد کے اسٹیشن پر کسی صاحب نے لا کر ملایا ایک ساتھی وہ, اور کہا کہ حضرت یہ تو جانا چاہ رہے ہیں اور ان کے بڑے روک رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم اصلی بڑے کو راضی کر لو, وہ تمہارے بڑوں کو راضی کر لے گا. یہ کہہ کے مسکرا کے چلے گئے, گاڑی نکلنے کا وقت تھا. تو اگر ہم اس طرح سے راضی کرنے والی محنت کرتے رہیں گے تو ان بڑوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ پاک ان کو مائل کریں گے. اب اس میں اگر ان پہ کوئی گرانی ہوتی تو اب ہم کو تو کڑوی کیسے نہیں امت کی جھیلنا ہے, تو بھائی ان کی جھیلنے میں کیا گیا, تو ان کی بھی ہم برداشت کر لیں گے اور ان کو بھی ہم جھیل لیں گے. تو اس طرح ہماری زندگی کی عملی دوڑ دھوپ کو دیکھ کر ان کو دعوت سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے, ایک دعوت قال کی ہے اور ایک دعوت حال کی ہے. کیا مطلب کہ قال کی دعوت قولی دعوت یہ تو گھنٹے دو گھنٹے کی ہوتی ہے کہ بھائی آدمی کچھ بول دیا, کچھ سن لیا, کچھ سنا دیا, لیکن حال کی دعوت کہ اس کے حال سے, اس کے عمل سے, اس کی کیفیت سے دعوت ظاہر ہوتی رہے, یہ اس کی رات میں بھی ہوگی, دن میں بھی ہوگی, گھر میں بھی ہوگی, عزیزوں میں بھی ہوگی, بھائی بہنوں میں بھی ہوگی, ماں باپ میں بھی ہوگی, ہر جگہ اس کا حال ترجمانی کرے گا کہ بھائی ایسا بچہ ہے ہمارا کہ کڑوی کچہری جھیل لیتا ہے, پلٹ کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے, پھر ہماری بات کو مانتا ہے, پھر اپنی دعوت کے کام کی بات کو پیش کرتا ہے. اب ایسے کئی واقعات اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھیوں کے گزر گئے کہ جب وہ لگے کام کے اندر تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ماں باپ کو کیسے بنائے, وہ انتہائی ماڈریٹ ٹائپ کے ہیں اور وہ کسی طرح سننے کے لیے تیار نہیں. اب سردی کا زمانہ ہے, اب یہ بیچارہ پہلی مرتبہ 24 گھنٹے نکلا تھا, پھر اس کے بعد کسی جماعت میں 3 دن گیا تھا, ابھی سے دین کی فکر بھی جاری ہوئی, گھر کی بے دینی کے اوپر پریشانی بھی ہوئی. اب اس نے کیا یہ کہ 3 بجے رات سے اٹھ کر پانی گرم کیا, اب اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں جو آج کل آپ کو ہم کو حاصل ہے کہ بھائی گیس موجود ہے, ادھر گاڑی کھینچو, ادھر سلگا لو اور چلا لو, یا تو آدمی جو ہے ہیٹر پہ گرم کرتا یا پھر آج بچی کے چولہوں پہ گرم کرتا. اب بڑی لمبی چوڑی محنتوں کے بعد جا کے ایک چیز ہوتی تھی. تو وہ بیچارہ بچہ جو کبھی بیٹھ کر ایک پیالی چائے نہیں بنایا اور کچھ نہیں کرا, لیکن دعوت کے کام کی برکت سے اب وہ 3 بجے رات کو اٹھا بھی, پانی گرم کیا بھی, لوٹے میں سمویا بھی, اور لا کر ماں کے تخت کے نیچے پانی بھی رکھا, سرفتی بھی رکھی, اور ماں کے پیر دبانے لگا تو ماں کو حیرت نہیں کہ بھائی زندگی میں آج تک کبھی اس نے ہمارے پیر نہیں دبائے اور آج یہ رات میں دبا رہا ہے. اب 4 بجے رات کو جب پیر دبانے لگے, 3 بجے سے اٹھ کے تیاری کی, تو ماں نے کہا بیٹا کیا ہو رہا, تو اب میں جان فجر کا وقت قریب ہے, آپ اٹھ کے نماز پڑھ لو, اس لیے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے, کوئی جہنم میں رہے کوئی جنت میں رہے, دل لگے گا کیا. اب وہ رو رہا, اب اس کے رونے کو دیکھ کے ماں کا دل ہل گیا کہ ارے بھائی آج تک کسی نے مجھ سے جنت کا ذکر نہیں کیا, آخرت کا ذکر نہیں کیا, اور اس طرح آ کے جو ہے میرے پیر پکڑ کے رو رہا ہے اور پیر دبا رہا ہے. وہ بیچاری اٹھ کے بیٹھی ہے اور اس وقت سے جو نماز شروع کی تو نماز نہیں بلکہ وہ تاج گزار بن گئی, اور اس نے کہا کہ بیٹے کے تو خیر اللہ نے یہ زندگی دے دی, بے پردہ تھی, خود حیا کے اندر آ گئی کہ نہیں نہیں جب بچوں کو اتنا اللہ شعور دے رہا ہے تو ہم کو بدلنا چاہیے. اب اس کو بدلتا ہوا دیکھ کہ بہنیں بدل گئیں, گھر بدل گیا. تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں بشرطے کہ ہمارے اندر میں کوئی طلب ہو, جستجو ہو اور ہم کچھ کرنے لگے اس راستے کی تدبیریں. اب اس کے بجائے اگر ہم تکرار پر اور کسی بات پر, ہٹ دھرمی پر اور اپنی بات منانے پہ آئیں, تو بیٹا یاد رکھو کہ بحث مباحثے سے نہ کبھی ہدایت آئی نہ قیامت تک آئی. یہ راستہ تو ہدایت کا نہیں ہے بلکہ دل مردہ ہونے کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن چیزوں سے دل مردہ ہوتا ہے, ایک تو مردوں کے پاس بیٹھنے سے, تو صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مردوں کے پاس کون بیٹھے گا؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بدبودار چیز ہے. آپ نے فرمایا ہر وہ مالدار جس کے مال نے اس میں اکڑ پیدا کر دی وہ مردہ ہے. اور آج مال کا نشہ ہر ایک کو ہے، بے مال والے کو بھی مال کا نشہ ہے، مال والے کو بھی مال کا نشہ ہے. ارے بھائی اور ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے ہمارا انہیں میں بیٹھنا ہے اور بات اعمال کی تو ہوتی نہیں، مال کی ہوتی. ارے میاں یہ مہنگائی ہے، وہ اچھا ہی ہے، یہ نفع ہے، یہ ہے، یہ بلڈنگ ایسی ہے، زمین ایسی، یہ کار ایسی، یہ فلاں ایسی، یہ ایسی. اب باطل کی گھر میں دنیا میں جاؤ گے اور ہم بھی اس کے اندر ایک شریک کار ہو کے اسی کی دعوت دے رہے ہیں اور اسی کی بات کو بڑھا رہے ہیں. اب یہ بات کہہ رہے بھائی یہ سب چیزیں ٹین کے ٹکڑے ہیں، مٹی کے نمونے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سب جو ہے آزمائش کے لیے دنیا میں رہتے ہیں. اصل تو آدمی کی زندگی میں ہدایت ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکی ہے. اس کی محنت کرو کہ یہ ہماری زندگی میں آ جائے. تو اب اگر یہ دعوت ہم دیں گے تو یہ دعوت ہم کی دعوت وجود میں آئے گی. تو اس لیے ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے کہ یہ چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں. دوسرا اس میں فرمایا کہ آپس میں بحث کرنے والوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو بحث سے آدمی کا دل زندہ نہیں ہوتا. تو آدمی سمجھتا کہ میں جیت گیا، جیت نہیں گیا، تھوڑی دیر کے لیے ایسا نظر آیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر جیتنے والے سے نفرت آتی ہے اور وہ اس کے مقابلے کے لیے کچھ اور کرتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ اے ابو الحسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی بات بتلا دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات خاص ہے، کون سی ایسی بات ہے جس کو وہ بھی کہیں؟ پھر فرمایا ہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی کسی سے بحث نہیں کیے. یعنی سب سے زیادہ دین کا کام کرنے والے آپ، اور دنیا کو دین پہنچانے والے آپ، اور منصب نبوت پر آخری نبی بنا کر آپ ہی بھیجے گئے، اور دنیا پوری تابڑ توڑ حملے آپ کے اوپر کر رہی ہے، علمی بھی، فکری بھی، عملی بھی، ساری چیزوں کی. اور اللہ کے نبی ساز نے کسی سے بحث نہیں کی پوری زندگی. تو فرمایا آپ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ پوری زندگی آپ نے کسی سے بحث نہیں کی. بلکہ اس کے بعد ایک واقعہ بھی سنایا علی رضی اللہ عنہ، فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ادبا کو بیٹھ کر تمام کفاران مکہ نے، اس میں ابو سفیان بھی تھے، ابو جہل بھی تھے، شہبہ بھی تھے، سفیان ابن امیہ بھی تھے، ان سرداروں نے بیٹھ کر دار الندوہ کی ایک کمیٹی تھی، وہاں پر بیٹھ کر حجیب کے کنارے پر، بیت اللہ کے کونے پر، وہاں مشورہ کیا کہ بھئی ساری تدبیریں بیکار ہو گئی، ساری مخالفتیں ڈھیر ہو گئی، کسی طرح بھی ہم نے آپ کو کچھ پچھاڑ نہیں سکا. اب ایک کام کرو کہ ادبا ہمارے اندر صاحب ادب ہے، لٹریچر کا سب سے بڑا ماہر ہے، سارے گویا حجاز میں اس کی بات کا وزن اونچا ہے اور اس کی ذکاوت بہت تیز ہے، اور یہ جو کچھ بات کہتا ہے اس کا بدل کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسے پراورز گویا اس کے موجود ہیں. تو ایسے آدمی کو بھیجو جو ذہین جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کر سکے اور خاموش کر سکے، کوئی ایسی بات کرے جس سے آپ چمک جائیں اور چوکن نہ ہو کے گھبرا جائے. تو انہوں نے انتخاب کیا اور کہا ادبا تم جاؤ. تو ادبا کو جب اپنا نمائندہ بنا کے قریش کے سرداروں نے بھیجا تو ادبا آئے، اور آنے کے بعد ادبا نے کہا کہ اے ابن عبداللہ میں تم سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. وہ کیا؟ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ زیادہ عقل مند ہے یا آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ دادا زیادہ عقل مند ہے؟ اور یہ ایسا سوال تھا چھوٹا سا، اگر آپ کہتے کہ میں عقل مند ہوں تو دیکھو ایسا آدمی اللہ کا نبی بن سکتا ہے جس کے اخلاق اتنے بگڑے ہوں کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ اپنے کو عقل مند کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ کہتے کہ میرے باپ دادا زیادہ عقل مند ہیں تو بھائی ان کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ چھوڑو نبوت کی بات کو، نبوت کا نام کہاں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح گویا ایک جسے ٹائٹ کارنر کہتے ہیں اس میں آپ کو پھنسانے کے لیے وہ آیا. آ کے اس نے کہا کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ زیادہ عقل مند ہیں یا آپ کے باپ دادا زیادہ عقل مند ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبا بیٹھ جاؤ، اور بٹھا کر آپ نے قرآن پاک سنانا شروع کیا. آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اللہ کا کلام سنایا. اور جب اللہ کا کلام سنانا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی عرب تھے، راست سمجھتے تھے قرآن پاک کو، خالی برکت نہیں پڑھتے تھے ہماری طرح بلکہ سمجھتے تھے. تو اب اس کے بعد اس میں پچھلی قوموں کے تذکرے بھی آئے، قوم لوط کے اور قوم ہاد کے، کہ ان پہ کیسے اللہ کا عذاب آیا وہ آیتوں کے اوپر جب آپ پڑھنے لگے اس نے ایک دم کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آپ کے چہرے پر آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اے ابن عبداللہ بس 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 اب خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ. اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے, وہ اٹھ کر چلا گیا. اب وہاں سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ کوئی جواب لائے گا اور کوئی فاتحہ نہ اطلاع لائے گا. اب جب یہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہے اور بالکل ایک اپنی کیفیت میں مبہوت ہے, نیم بے ہوشی کا حال ہے اور حیران سرگردہ ہے, اور آ کے ایک دم بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا, ایسا جیسا کہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں, یہ کیفیت اس میں داری ہوگی. اب انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہوا, تو کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا. انہوں نے جھجھوڑا, ابو سفیان نے کہا اجبا وہ بھی عرب ہے تم بھی عرب ہے, اس نے عربی میں ہی کہا ہوگا, آ کر کچھ تو بتاؤ کیا ہوا. تو کہا میں کچھ نہیں بتا سکتا. فرمایا کچھ تو بتاؤ. جب تھوڑی دیر میں سبلا ہوش آیا تو اس نے کہا میں کیا بتاؤں, انہوں نے ایسا کلام پڑھا کہ جو کلام انسانی کلام نہیں ہو سکتا, اور ایسا کلام پڑھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ اگر تھوڑی دیر اور بیٹھوں تو میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے, اس لیے میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب مت سناؤ اب مت سناؤ, اور بھاگا ہوا چلے آ رہا ہوں, ابھی تک اس کے اثرات میرے اوپر ختم نہیں. تو آپ نے اللہ کا کلام سنایا بحث نہیں کی. تو ہم کو دعوت کی زندگی دکھا دینا ہے, بحث نہیں کرنا ہے, صبر دکھانا ہے, شکر دکھانا ہے, اپنے آپ کو جو ہے تابع اور جھکنا توازے دکھانا ہے, اپنی زندگی کے اندر گویا ان کو ایسا دکھانا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ ارے بھائی یہ ہر حال کے اندر اسی پہ چلے گا, بس اب اس کا کلمہ یہی بن گیا, اب اس کا مزاج یہی بن گیا. تو اس لیے اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ اپنے مقام پر, اپنے خاندان پر, اپنے گھرانے پر اس کے اثرات ایمان کے اور دین کے پڑتے رہیں, زبان سے نہیں بلکہ عمل سے, نگاہوں سے, فکر سے, ان چیزوں کے اثرات پڑھو. اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ نظر بس سے بچائے. اب آپ میں کے بیشتر ماں باپ آ کر ان چیزوں کے تاثرات دیتے ہیں, ارے بھائی ہمارے بچوں کی نگاہوں سے ہمارے گھر میں شرم و حیا آ گئی, جو کل تک ایسے رہتے تھے اب وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا رہتے ہیں, خاندان کی عورتیں آتی ہیں تو ایسے محتاط ہو جاتے ہیں, وہ خود سمجھنے لگ گئے کہ بھائی پردے کا شعور کیا ہے, وہ خود سمجھنے لگ گئے کہ حیا کا راستہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کا فضل ہے کہ آپ کی برکتوں سے آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں. اب کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ جوانی کے جوش میں بے لگام ہو جانے سے اب کبھی زبان تیز ہو گئی, کبھی نگاہ ٹیڑھی ہو گئی, کبھی عطائیں کرپٹ ہو گئی, تو اس سے لوگوں پر دین کا غلط امپریشن پڑ جاتا ہے, اور دعوت کے کام کے بارے میں سمجھ میں آتا کہ یہ کوئی وہ گویا جارحانہ اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آدمی کی زندگی میں دوسروں سے باغی بنا دیتی ہے. تو اسی اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ لوگوں کو غلط فہمی کا سبب نہ بنے, اور اس کے لیے اپنے مقام پر جو کام ہے یہ بات کہی جانی میں مسجد وار جماعت میں تھوڑا وقت دیا کرو, پورے ڈھائی گھنٹے تو آپ نہیں دے سکتے, اپنی ضرورت و بساط کے مطابق جتنا ہے ذمہ دار بتاتے ہیں, تھوڑا ان سے وابستہ رہو, جڑے رہو, دو گشتوں کا اپنا اہتمام کر لیا کرو, اور صبح شام کا ذکر فکر کا اہتمام کر لیں. اس لیے کہ اگر ذکر نہیں ہوگا تو زندگی کے چولہے ڈھیرے ہو جائیں گے, اور علم نہیں ہوگا تو نماز جیسی قیمتی چیز بھی ادھر ادھر ہو جائے گی. تو اس لیے ضرورت کے بقدر علم بھی چاہیے, تعلیم کے حلقے اور آدمی کا جو ہے ضروری علم کا حاصل کرنا دینی اعتبار سے, اور روزانہ کی صبح شام کی تجزیات کا پورا کرنا اپنے قلب کی حفاظت کے اعتبار سے, اور استغفار کا اہتمام کرنا تاکہ نگاہوں کی اور خیالوں کی حفاظت زندگی کے اندر رہے, اور آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ ہمارا نظام بدلتے ہیں. ہم مانتے رہیں اللہ پاک گناہگاروں کی دعائیں قبول کرتے ہیں, وہ تو ہر گناہگار کے ساتھ وہ رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ, اللہ وہ ہیں جو ساری دنیا پہ مہربان ہیں اور آخرت میں رحم کرنے والے ہیں, ان سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے ان کو رحیم کہا گیا. تو وہ تو گناہگار بندوں کو پسند کرتے ہیں بشرطے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اور ہم سب کے سب خطا کار ہیں گناہگار ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں, اللہ کے پاس دعا کرتے رہیں, تو ہم مانتے رہیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرتے رہیں گے. اسی اپنے آپ کو اس رخ کے اوپر لگائے رکھو کہ دعاؤں کا اہتمام, ذکر کی حفاظت اور تعلیم کی شرکت, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا دو گشتوں کا کرنا, اور اتوار کو میں نے پہلی کا اہتمام کرنا تاکہ ایک اجتماعی نظم کے ساتھ ہمارا جوڑ ہو, اور جب امتحانات قریب ہو جائیں تو پھر کوئی مسجد وار جماعت میں شرکت بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے,
اس وقت تو بڑوں نے طے کر دیا کہ صرف محلے کی گشت کرو اور محلے پہ لکھے حاضری ہو، باقی وقت اپنا عبادت سمجھ کر اپنی تعلیم کے اندر ایسے لگاؤ کہ اللہ کرے کہ کوئی دعوت کا کام کرنے والا پیچھے نہ رہے بلکہ اللہ ہمیں آگے کر دے. تو اب اس طرح سے ہم اپنی اسٹڈیز بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں اور اس میں اپنے آپ کو لگائے رہتے ہیں. اب اگر اس طریقے سے کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ساتھیوں کی انفرادی اجتماعی تشکیل کرتے رہیں گے محلوں کے اندر، تو آسانی کے ساتھ ہر محلے کے اندر میٹرک کے امتحان دینے والے موجود ہیں ایس ایس سی کے، اور ہر محلے کے اندر ڈگری والے موجود ہیں، اور ہر محلے کے اندر
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللہم یا ربنا ویا سیدنا ویا سندنا ویا مولانا ویا غاية ربتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا مجيب السائلين يا حفظ الضعفاء يا كنز الفقراء يا غياث المستغيثين لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع شقتك. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے قصوروں کو در گزر فرما. اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ نے اپنے کرم سے اللہ ہمارے نوجوانوں کو جوڑا. مولا یہ اپنے بھجمے میں آپ کی بارگاہ میں بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، مولا ان کی کم ہوئیوں پہ رحم فرما، ان کی جوانی پہ کرم فرما. اے اللہ سارا باطل ان کی زندگی کے ایک ایک روئے روئے کو کھینچنے کے لیے پیچھے پڑا ہے، اے اللہ نگاہ اٹھ جائے تو راستے کا ایک ایک کوسر ایمان کو چھیننے کے لیے اٹھا کے ڈال رہا ہے. اے اللہ ایسے پرخطر ماحول میں آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی، اپنے نبی کا کام کرنے کا موقع دیا. اے مالک آپ کی عزت کی قسم، آپ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے اور آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اے مالک ہم کو کسی کی مدد کی حاجت بھی نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا ہم کس کو پکاریں گے اور تیرے سوا ہم کس سے مدد مانگیں گے. اے اللہ آپ ہی نے بلایا، آپ ہی نے بٹھایا، آپ ہی نے چڑھایا، مولا یہ مدتوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے. اے اللہ لاکھوں تیرے بندوں نے آنسو ٹپکائے ہیں اور اے اللہ ہزاروں بندوں نے اپنی بیماریوں میں گھل گھل کر اے اللہ تیری امت تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنے آپ کو تڑپایا ہے، اور اے اللہ ان تڑپنے کے بعد آپ نے ثمرہ دیا ہے. اے اللہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ان کو ضائع مت فرما اور ہماری نقصانوں کی وجہ سے ان کو لٹا مت دے. اے اللہ اپنے کرم سے ان سب کو اپنا بنا لے، آپ اپنے بن جائیے اور آپ ہی ہمارے بن جائیے. اے اللہ ہماری نگہبانی فرما، ہماری حفاظت فرما. مولا اگر تیرے کرم ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، لا رات دلیما قضیت. اے اللہ جسے آپ دے دیں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے آپ محروم کر دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا. اے مولا اپنے کرم سے ہمیں نواز دیں. اے اللہ جب آپ نے قبول کیا، اپنی چوکھٹ پہ بلا لیا، مولا ان معصوموں کے ذہن کے اندر آپ نے اپنے ایمان اور دین کی فکر ڈالی، اور اے اللہ آپ ہی نے ان کو آخرت والی تڑپ دی. اے اللہ ان کے اندر کتنے تڑپنے والے تیرے بندے ہیں. مولا کبھی تو لوگ ترستے تھے تو بڑھاپے کے اندر بھی اے اللہ تیرے نبی کے چہرے نظر نہیں آتے تھے اور سنتوں کا چرن نظر نہیں آتا تھا.
اے مولا آپ نے اپنی قدرت سے بھری جوانیوں میں یہ روح دے دیا اور باطل کے سارے شور شرابے میں ان کو ہمت و طاقت دی کہ یہ قوت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ ہمت کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ عزتوں کی سربلندی کو اس میں دیکھ رہے ہیں۔ مولا یہ صرف آپ کے کرم کا صدقہ ہے اور آپ کی عنایت ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے نگاہ کرم ہٹا لی تو کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں ہے اور کوئی ہم پہ کرم کرنے والا نہیں ہے۔ اے مالک ساری قربانیوں کو بہانہ بنا دے اور اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری غفلتوں اور نحوستوں سے ان دوستوں کو بچا لے اور اے اللہ اپنے کرم سے ان ساتھیوں کو جو ہماری اولادوں کی طرح ہے، ہمارے دوستوں کی طرح ہے، ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، اے مالک اپنے کرم سے ان سب کو ایمان کا کمال دے دے، تقوی طہارت کی بلندی دے دے، ہدایت کا پہاڑ بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی حیا اور شرافت میں اللہ ان کو ڈبو دے اور ان کی ہر ضرورت اپنے خزانوں سے پوری کر دے اور ہر مندر پہ انہیں کامیابی نصیب فرما دے اور ہر موڑ پر ان کے لیے بھرپور مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں کسی کا محتاج مت بنا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اے اللہ بس اپنا محتاج رکھیو اور اپنی طرف سے ہماری ساری ضرورتوں کو پوری فرمانا۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرمانا۔ اے اللہ تیرے نبی کے بے شمار آنسوؤں کے سمندر ہے جس کے نتیجے میں تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں اور تو ان کو ہدایت دے رہا ہے۔ مالک ان کا پاک خون بہا ہے تاکہ ہدایت ملے اور دنیا چلے۔ اے اللہ ہم ان کے خون کے خطروں کی امانت ہے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایک خواہش کا شکار مت بنا اور ایک زہریلے طریقوں کے حوالے مت فرما اور غیروں کی چوکھٹوں پہ جھکنے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں سچا دین دے، ہمیں پکا ایمان دے، ہمیں آخرت کی فکریں دے، ہمیں قبولیت والی صفات دے، ہمیں تقویٰ و طہارت عطا فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے، کسی غیر کا بننے سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا کی ضرورتوں کو بھی پوری فرما، آزمائشوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، صحت و عافیت دے کر اے اللہ ان سب کو اپنی راہ میں استعمال فرما لے، اپنی رضا مندی پہ زندگیوں کو قبول فرما لے۔ اے مالک اپنے کرم سے حاجات کا تکفل فرما، دنیا کی تنگیوں سے بھی آزاد فرما اور آخرت کے شکنجے سے بھی آزاد فرما اور دونوں جہان میں اپنے خزانوں سے نہال کر دے۔ اے اللہ جیسے پیدا ہونے والے بچوں کی مائیں نگہبانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، مولا اس سے زیادہ ہم تیری حفاظت کے محتاج ہیں اور تیری نگہبانی کے طلبگار ہیں، ہماری بھی حفاظت فرما اور ہمیں بھی قبول فرما۔ اے اللہ عالم میں ہدایت کو عام فرما اور ان سے دنیا کے کونے کونے میں کام لے لے اور ہر جگہ اپنے کرم سے ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پورے عالم کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ یہ نہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھ کر اب کبھی اپنے ماں باپ کی ہدایت مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے گھرانوں کی ہدایت مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے بھائی بہنوں کی ہدایت مانگ رہے ہیں، کبھی یورپ و آسٹریلیا کی ہدایت مانگ رہے ہیں، کبھی افریقہ و امریکہ کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اے مالک تیری رحمت مسکراتی ہوگی کہ تیرے بندے تجھ سے کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ اے مالک اپنے کرم سے اپنی رحمت کے جوش سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر طرح محروم ہونے سے بچا لے، ہمیں ہر طرح محروم ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں ہر خیر کی بات کو اتار دے، جما دے اور اس میں موت تک اپنی قدرت سے چلا دے اور قیامت تک ہماری نسلوں میں خیر کو منتقل فرما اور جتنے خیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگے وہ ہمیں نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی آقا نے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآلہ وصحبه اجمعین۔ الحمد للہ۔